اب ان شاء اللہ آپ لوگوں کے اٹینڈنس اسٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ حالت، دین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیگت سوال، واحدہ گوگل کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ ہانم، فراناز، ثنا افرین، فرزانہ سلوت، شاہینہ سریا، صبا فاطمہ مقبول، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدویائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، رزالہ رشید، اشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم دلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، شہ تسلیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحت، تسنیم فاطمہ، سیدہ ساریہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہیلا کا عابد، امید تفشیش، اروبا استحسان، ناسمہ پروین، رانی جات، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوپر مسعود. جی آج آپ کو پتا ہے کہ لائیو انشاءاللہ ہماری جی فرحانہ باجی سسٹر ریکویسٹ سینڈ کر دیں یا سسٹر سنا، کیونکہ میرا بھی ابھی جو ہے پر ٹاک شو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ روم مجھے اس کی نا روم نہیں آ رہا، تو وہ پلیز ریکویسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کی ابھی لائیو کلاس ہوگی ان شاء اللہ سسٹر عائشہ کے ساتھ. وہ آج کچھ نیٹ پل ٹاک میں نا پرابلم آ رہی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سسٹر سنا ہے، آن لائن ہے، ہم کو ریکویسٹ سینڈ کریں. شی ہیز نیٹ ایشو. جی سیم میرے ساتھ یہی پرابلم ابھی آئی ہے جو ابھی پھر مجھے فرحانہ باجی نے آپ کی لسٹ میں ہی پتا. تو روم شو نہیں ہو رہا. جی یہ لکھا ہوا انہوں نے نا کہ پر ٹاک جو ہے نا ٹاک پہ بیس ہے، یہاں پہ بھی پرابلم آ رہی ہے، تو ان کو کیسے لیا جائے؟ آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے کریں میسج کر کے ان سے نا ان کو ریکویسٹ سینڈ کریں پلیز. میرے پاس بھی میں نے دو تین بار جو ہے میں نے اس کو آف اور آن کیا ہے تو وہ نہیں روم شو رہا تھا، تو مجھے اس لیے پریشانی ہوئی ہے کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے نا آج پلٹاپ میں. جی بتائیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک جو ہے تجوید کا کیا تھا، کتنا سسٹر عائشہ نے کروایا تھا، تھوڑا سا بتائیں گے، تھوڑا سا ریوائز کر لے جو ہے فکس کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو تجوید کا کہاں تک کیا تھا، یاد ہے آپ کو اس کو ریوائز کیا تھا؟ کر رہے ہیں ریوائز. جی جی میری آواز غنا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کیا اپلائی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں طریقے بتائے تھے سسٹر عائشہ اس میں کہ کس کا کتنا حد تک ہونا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو جی ہیں سسٹر عائشہ بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں. اور غنا میں کیا باقی آپ صفات کے ساتھ جو ہمیں کروایا، یا غنا ہی صرف کیا تھا یا کچھ اور بھی کیا تھا؟ جی جی باقی لوگ کدھر ہیں؟ باقی لوگ کیوں رسپانس نہیں دے رہے؟ میری کلاس میں آواز نہیں آ رہی. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ جی سسٹر عائشہ اگر پلیز سسٹر سلام کو انٹیکٹ کر دیں تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ مائک ان کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. لیکن ریکویسٹ. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يس كيف ہیں آپ لوگ سب؟ جی
مے بی شاید میرے پاس تھوڑا سا دیر سے جتنا میرا لیپ ٹاپ کام اس طرح سے کر رہا ہے تو شاید اٹ گاٹ لیٹ بیکاز آف دیٹ. الحمد للہ سو ماشاء اللہ گڈ سب خیریت سے ہیں. مین وائل آپ لوگوں کا لاسٹ ویک آف تھا تو آپ لوگوں نے اس میں اپنا لیسن بھی تھوڑا ریوائز تو کیا ہی ہوگا بیکاز چھٹیاں مل جائیں لیکن اپنا ہوم ورک ساتھ رکھنا ضروری ہے جی. سو ان شاء اللہ پھر یہ کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی. ایک سیکنڈ ان شاء اللہ پھر ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اب تک صفات لازمہ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے جی. تھوڑا سا مجھے پلیز میرے ساتھ ساتھ انفارم کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو. یس آئی ایم ریلی انشور کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ ٹیکسٹ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کو سب کو سنائی دے رہا ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم آج جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے اپنی صفات عارضہ جو ٹیمپرری صفات ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسٹارٹ کرتے. میرے خیال سے میں نے یہ صفات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شروع نہیں کری جی. ایک دفعہ کنفرم کریں کہ یہ صفات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے نہیں شروع کری. ان شاء اللہ پھر ہم آج اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات عارضہ اپنے نام سے بالکل واضح ہے جیسے کہ ٹیمپرری صفات وقتی صفات یعنی کہ جو کسی بھی حرف کا حصہ بنتی ہیں مگر کبھی بنتی ہوں گی اور کبھی نہیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے ہر وقت کسی بھی لیٹر کے ساتھ نہیں رہتی جیسے کہ ہم کہتے ہیں اخفاء یا ادغام یہ کسی بھی ایک حرف کا ہر وقت کا ساتھ نہیں رہتا. یس ٹھیک ہے اور ان صفات میں پھر اب ہم دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالی کہ کیا کیا ہے. اب زیادہ تر اس میں جو صفات ہیں وہ ہم جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کہہ لیں کہ گو تھرو سا ہو جائے گا ہم سب کا نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اور کچھ تھوڑی بہت ڈیٹیلز بھی ہیں تو ان کو بھی جان جائیں گے. اور جیسے کہ صفات عارضہ کو مستحق الحروف بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ اس کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے سو پہلے جیسے آپ دیکھیں یہ تفخیم. تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیوینس. دوسرا ترقیق سافٹنیس. ابھی ون بائی ون دیکھیں گے تو ان شاء اللہ اور سمجھ آئے گا. پھر نمبر 3 پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو اظہار اینڈ نمبر 4 ادغام یہ آپ پڑھ چکے ہیں. اخفا اقلاب المد اور قصر اور اسی طرح سے سخت. ٹھیک ہے سر یہ تمام صفات عارضہ کے اندر شامل ہوتی ہیں. ہم اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تفخیم کے ساتھ اور کیونکہ رو کی تفخیم اور الف کی اور لام کی ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے. باقی یعنی جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ حروف مستعلیہ کے اندر ہم نے دیکھیں گے. ٹھیک ہے تو تفخیم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ ورڈز یاد رہیں ان شاء اللہ تعالی تو پھر اچھی بات ہے کیونکہ شروع سے اگر اس کی عادت ڈالیں گے تو آسان لگیں گے آگے جا کے مشکل ہی لگتے ہیں پھر. سو فا خوا میم جو ہے یہ اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے تفخیم اینڈ کسی چیز کو موٹا کرنا یا ابھارنا. تو جب آپ کسی لیٹر کو ہیوی کرتے ہیں تو وہ الگ سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے سمجھ آتی ہے رائٹ. سو تجوید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز موٹی کرنا یا ایکو کی طرح کی آواز ہم کسی بھی حرف میں پیدا کریں اسے ہم تفخیم کہتے ہیں. ٹھیک تفخیم اور یہ اصل میں استعلاء کا نتیجہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ سارے کے سارے جو ہے جو حروف مستعلیہ ہیں وہ سبھی ایسا ہے کہ کچھ سارے کے سارے ان کے اندر تفہیم موجود ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ الف لام اور رو جو ہیں ان کے اندر کبھی تفہیم ہے اور کبھی ترقیق ہے. ٹھیک. پھر اس کا جو ہیوی کیسے کہتے ہیں اس کا بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ جس طرح آپ استعلا میں زبان کی جڑ اٹھا کر موٹا کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ اسی حساب سے موٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ ان تین لیٹرز کو مستعلیہ میں نہیں شامل کر سکتے بیکاز حروف المستعلیہ تو مستقل ایک صفت بن جاتی ہے تو یہ اس سے مختلف ہے. سو یہ تفخیم ہے اور ہم تفخیم اور ترقیق میں صرف لام الف اور رو کو ہی دیکھیں گے اس چیپٹر کے اندر. ٹھیک ہے. ترقیق رو قاف قاف کسی چیز کو پتلا کرنا اور جیسے آپ قرآن میں بھی ورڈ آتا ہے رائٹ جیسے رقا اگر ہم کہیں تو وہ پیپر کے لیے آتا ہے یہ ورڈ بھی تو اس سے فیملیئر میں اس لیے کنیکٹ کریں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے اور جیسے پیپر بھی سافٹ اور ہلکا ہوتا ہے تو اس طرح یاد رکھیں کہ یہ ترقیق یہ سب ایک ہی ہے. تو ترقیق مینس سافٹنیس اور تجوید میں اگر ہم دیکھیں تو ایک باریک آواز کا ہونا کسی بھی لیٹر میں یا ایکو کا نہ ہونا کسی بھی لیٹر کے اندر تو وہ ترقیق کہلایا جاتا ہے. اور یہ آف کورس جب استعلاء ادھر تفہیم کا ہے تو پھر یہاں استفعال کا نتیجہ ترقیق ہے. یعنی جب زبان کی جڑ جب آپ کی نیچی رہے گی تو پھر آپ کی آواز میں کوئی موٹی موٹی آواز نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں تفخیم اور ترقیق تو ان کے لحاظ سے یہ حروف تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہمارے پاس ہیوی لیٹرز ہیں جو مستقل ان کے اندر تفخیم رہتی ہے تو لہٰذا ہم ان کو اس کے اندر اس طرح نہیں شامل کرتے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تفخیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس کیٹیگری بنے گی جو کبھی ہیوی اور کبھی سافٹ تو وہ الف لام اور رو ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری کیٹیگری پھر آپ بنتی ہے کہ بالکل باریک حروف. ٹھیک ہے. جن کی آواز میں آ آ جیسی آواز ہوگی اے نہیں ہونی چاہیے ہے لیکن آ آ جیسی آواز باریک چیز کے اندر موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ سب لوگ ہیں میرے ساتھ؟ یس. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے. سو ابھی تک تو آپ دیکھیں نا کہ یہ سب چیز آپ لوگوں کو پتا ہے بس صرف نام کا فرق ہے تفخیم اور ترقیق. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو حروف المستعلیہ ہیں وہ اپنی تفخیم میں ذرا سا ڈفر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے حروف المستعلیہ میں بھی دیکھا تھا کہ یہ حروف بھی اپنی ہیوینیس میں ایک دوسرے سے ذرا فرق رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہیوی لیٹر جو ہے وہ تو ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ض کی ہیوینیس سب سے زیادہ ہے پھر صاد کی پھر ض کی پھر قاف کی پھر غین اینڈ دین خا از دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے. سو یہ ان کی ہیوینیس کے لیول ہیں. اسی مطابق پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل تعوذ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان طانی تو طو کو آپ جتنا موٹا کر سکیں اطباق استعلاء تفخیم سب سمیت سو دین اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے دھیان سے اس کی پریکٹس کریں. اچھا اب اس کے بعد اب جو چیز ہم دیکھیں گے وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے نوٹس میں آپ کو بھی کلاس کے بعد بھیجوں گی لیکن آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یاد رہے. ناؤ تفخیم دیکھیں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تفخیم کے درجے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ہیوینیس کے. ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کہ حروف المستعلیہ ٹھیک ہے ان لیٹرز کے آپس میں لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ لیٹرز جب کچھ حرکات کے ساتھ میں آتے ہیں تو ان کی تفخیم میں ڈفرنس آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں ہمارے پاس یعنی یہ تفخیم کے جو لیول ہیں اس میں ہمارے پاس دو طرح کے آپشنز ہوتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن تلاوت میں کوئی ایک اپنائیں وہ زیادہ بہتر ہے اور ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ فائیو لیولز آف تفخیم ہے بیکاز یہی امام ابن الجزری جو کہ تجوید کے مانے ہوئے اسکالر گزرے تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. پہلا لیول یہ ہے, یعنی جو 3 لیولز آف تفخیم ہیں اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ بہت ایزی سا ہے, آپ کو یاد رکھنا تو مشکل نہیں ہوگا, پہلے بھی آپ نے اس کو پڑھایا کہ جب حرف پر زبر ہوگی, ہیوی لیٹر کے اوپر زبر ہوگی تو یہ سب سے زیادہ ہیوی ہوگا, ٹھیک ہے. وہی اگر لیٹر جب وما کے ساتھ ہوگا تو زبر کی نسبت اس کی ہیوینس میں کچھ کمی ہوگی, ٹھیک. اینڈ تھرڈ کہ جب وہی حرف اگر کبھی زیر کے ساتھ موجود ہوگا تو اس کی ہیوینس سب سے کم ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر یہی حرف جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ اگر ساکن ہوں گے جیسے ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو پھر آپ اس ساکن حرف سے پہلے والا جو بھی حرکت ہوگی نا زبر زیر پیش تو اس مطابق آپ اس لیٹر کو ہیوینس دیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اب اگر ان کی ایگزامپلز دیکھیں تو ہم پہلا دیکھیں اگر کہ جب حرف پر فتحہ ہو, جیسے ہم کہتے ہیں قالو قو, سو قوف کیا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, قالو قالو اس طریقے سے آپ اس کو کہیں گے. قو ہے تو ہم کہہ رہے ہیں قوغون, کیا قو قوغون, آپ فل ہیوینس دے رہے ہیں. پھر یہی دو لیٹرز جب وما کے ساتھ میں آئیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں خولی قو قو قوف ودا وما, تو جتنا آپ نے اس کو ہیوی کیا اسے تھوڑا سا کم ہو جائے گا, خولی قو قو, یہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے. آپ جتنی ہیوینس, کیونکہ زیادہ ہیوینس دیں گے وہ آپ کی زبان پر مشکل ہے, وہ آسانی نہیں رہے گی. اس طرح سے ہم کوئے کو دیکھیں تو پھر ہم اس میں کہتے ہیں البقون, بقون بطن کی جمع, سو البقون تو تو رائٹ او تو, تو دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ جب یہ لیٹرز زیر کے ساتھ میں ہوں تو ہم کہیں گے جیسے الباقین, قین قاف ودا کسرہ زیر کے ساتھ, اس کو قین قین اس طرح سے نہیں کہنا, اس طرح کہنے پر عجیب تکلف جیسی آواز لگے گی اور نیچرل نہیں لگے گا, تو بنی بناوٹ جیسی لگے گی. تو آپ سمپلی کہیں گے الباقین قین, بڑی کم ہیوینس, ٹھیک ہے. یو ورم سے کہ یہ بالکل ہی قی قی بن جائے, قی قی یہ تو بالکل ہی اس کی ہیوینس نہیں رہے گی, مگر ہاں نسبتاً اٹ وڈ بی دا لوئسٹ لیول, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اگر ہم دیکھیں کہ یعنی یہ 3 لیول آپ کو سمجھ آ گئے, ٹھیک ہے. مگر اب یہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے کہ ساکن حرف اگر ہوگا کوئی بھی ہیوی لیٹر, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم اس سے پہلے حرف کی حرکت دیکھیں گے. جیسے کوئی ورڈ اگر آپ لیں تو مصفوفہ, یا مصفوفہ, اس میں صاد ساکن ہے اور صاد ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے, تو آپ اس کو ہائیسٹ لیول آف ہیوینس دیں گے, یو ول گیو دی ہائیسٹ لیول, ٹھیک. کس اس پہ غمہ ہو تو آپ سیکنڈ لیول دیں گے, اور اس طرح سے تھرڈ لیول دیں گے جب اس میم کے نیچے زیر ہو, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. سو یہ بھی بات امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہے. جی یس الحمدللہ, رائٹ. اور اس کے بعد اب یہ تو ہمیں دیکھا کہ 3 لیولز آف تفخیم, آپ جب اب دوسرا پڑھ رہے ہیں تفخیم اور ترقیق میں وہ 5 لیولز آف تفخیم کے حوالے سے ہے, اور 5 لیولز آف تفخیم میں تھوڑا سا اضافہ ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ پیچھے تو ہم نے دیکھا ساکن حرف کو تو ایڈ نہیں کیا کسی لیول میں, وہ تو انہی 3 لیولز میں سے کچھ بھی لے لے گا حرکت کے مطابق, لیکن اس 5 لیولز آف تفخیم میں تھوڑی سی ایڈیشن ہے کہ اس میں جب اسٹرانگیسٹ تب ہوگا کہ جب حرف مستعلیہ زبر بھی رکھتا ہو اور اس کے بعد الف بھی آتا ہو, جیسے کہ قومو قومو وہ کھڑے ہوتے ہیں, یا قومو, یہاں پر چونکہ قوف ہی زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو یہ سب سے ہائیسٹ کہی جاتی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. دوسرا جو آپ کے پاس لیول بنے گا وہ سمپلی یہی ہوگا کہ بس صرف ہیوی لیٹر کے اوپر زبر, صرف ہیوی لیٹر کے اوپر زبر. جیسے کہ آپ نے پیچھے 3 لیولز والے میں دیکھا کہ وہ پہلا درجہ تھا, لیکن یہاں اس کو وہ دوسرا درجہ دیتے ہیں 5 لیولز آف تفخیم میں. سو پہلا لیول 5 لیولز آف تفخیم میں کیا ہے کہ قاف زبر الف اگر آ جائے, یعنی ہیوی لیٹر کے بعد الف آ جائے تو یہ بہت بہت ہیوی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہیوی لیٹر کے اوپر زبر رہے صرف اور اس بعد کوئی الف نہیں ہے, دیٹس گوئنگ ٹو فال ان سیکنڈ لیول, سیکنڈ نمبر. ٹھیک ہے, تھرڈ نمبر وہی جو کہ ضمہ زبر کے بعد ضمہ. فورتھ میں ڈفرنس ہے کہ فورتھ پر یہ لے کر آتے ہیں کہ جب آپ کا ہیوی لیٹر ساکن ہوگا, ان ریسپیکٹو اس سے پہلے زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر یہ چوتھے نمبر پر ہی آئے گا. یعنی پیچھے آپ نے 3 لیولز آف تفخیم میں تو دیکھا تھا نا کہ اگر ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ فرسٹ لیول پر چلا جائے گا, یعنی کہ وہ ہائیسٹ ڈگری لے جائے گا وہ ساکن حرف. لیکن یہاں پھر چاہے اس سے پہلے زبر ہو, پیش ہو, کچھ بھی ہو, ایک ہی لیول رہے گا اور وہ چوتھا لیول رہے گا, یعنی چوتھا درجہ اس کا. ٹھیک ہے, ہیوینیس کے حوالے سے. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ جب ہیوی لیٹر کے نیچے زیر ہو, جب ہیوی لیٹرز کے نیچے زیر ہو تو وہ سب سے لاسٹ, اور یہ دونوں ہی جگہ سیم ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. ساکن کمز بفور زیر, بفور زیر تو نہیں, لیکن جیسے ساکن, اچھا اچھا اوکے, فائیو لیولز آف تفخیم میں یس اٹ کمز بفور زیر, یا اور دیر آر 5 لیولز آف تفخیم. ہم نے دیکھا کہ تفخیم میں دو انڈرسٹینڈنگز ہیں جو ٹیچرز اور جو اسکالرز نے لکھی سارے رولز, وہ دو انڈرسٹینڈنگ میں ڈیوائڈ ہو گئے, 3 لیولز آف تفخیم اینڈ 5 لیولز آف تفخیم. اوکے, سو اس لحاظ سے ہم نے دونوں کو دیکھا, ہم جو فالو کریں گے وہ تو ہم 3 کو ہی فالو سوری 5 کو ہی فالو کریں گے, رائٹ. ابھی جو ہم نے کیا یہ 5 لیولز والا کیا, اس سے پہلے ہم نے 3 لیولز والا کیا. 3 لیولز والا بڑا سمپل اور ایزی ہے, جو کہ آئی وڈ سے کہ اچھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ ساری سلائڈ شیئر کی ہوئی ہیں کہ نہیں, مگر جو بالکل بیسک سکھایا گیا کہ بس را اور ان سب کی تفخیم اس میں جو سکھایا گیا تو وہ پھر اس کے اندر سارا مینشن کیا ہوا ہے کہ زبر زیر پیش کے مطابق کیا ڈفرنس آتا ہے. بس ایڈیشن یہ ہو گیا کہ 5 لیولز آف تفخیم آپ نے نئی چیز سیکھی, اور یہ تفخیم ان ترکیب کے نام نئے سیکھے. ٹھیک ہے, اگلا بھی جو اس میں سلائڈ ہے وہ بڑی آسان ہے, جو آپ لوگوں کو آتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ الف کو کب پڑھا جاتا ہے, بھی الف کب پڑھی جاتی ہے بھاری, بیکاز جنرلی تو الف ایک باریک حرف ہے, لیکن کچھ جگہوں پر وہ موٹی پڑھی جاتی ہے. کب جب اس سے پہلے کوئی ہیوی لیٹر ہو, رائٹ, کہ جب کبھی بھی کوئی تفخیم لیٹر آیا ہوا ہو اور اس کے بعد الف ہو, تو ایسی الف کو آپ تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں, موٹا پڑھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں قارون, تو بھی وہ ایسے قار کہ قاف کو آپ موٹا پڑھیں اور پھر الف کو آپ باریک کریں, نہیں, آپ قاف کی ہی ہیوینس کو الف میں بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں, قارون, رائٹ, بیکاز یہ آسان ہے اس لیے اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی ہیوی لیٹرز کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو آپ اس کو باریک ہی رکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہا دی ان, ہا, ہا زبر اور پھر الف ہا, تو یہاں جو الف ہے یہ باریک رہے گی. ٹھیک ہے, بالغن, رائٹ, سو با زبر الف با, تو آپ اس کو با نہیں پڑھتے, موٹا تو نہیں کرتے نا, رائٹ, سو دس از ویری ایزی فار الف. اور اگر ہم لام کو دیکھیں, جو کہ ہمارے پاس لام بھی ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ لفظ کے اندر ہی موٹا پڑا جاتا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہیوی پڑھا جاتا. اور اس اللہ لفظ کے اندر بھی تب ہیوی پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے فتحہ ہو یا غمہ ہو, زبر یا پیش ہو. تو پھر ہم اس لام الجلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں, تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو ہم اس لام الجلالہ کو ہم باریک رکھیں گے. فار ایگزامپل, مین اللہ مین اللہ مینا, اینڈ دین آپ کنیکٹ کریں گے لام سے, چونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور وہی ڈائریکٹ لام سے کنیکٹ ہو رہی ہے, لہٰذا زبر کا اثر اس لام پر پڑتا ہے کہ یہ ہیوی پڑا جائے گا. مین اللہ رائٹ, اس طرح سے علیہ اللہ بیکاز آف یو بما, ہم اسلام کو موٹا پڑھیں گے جو لفظ اللہ کے اندر موجود ہے. باریک کی ایگزامپل, جیسے کہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ یا تسمیہ میں بسم اللہ, تو یہاں پر بسمی میں جو میم کی زیر ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے اسلام سے کنیکٹ ہو رہی ہے لفظ اللہ کے, ٹھیک ہے. سو آپ کہتے ہیں بسم اللہ, وی وڈنٹ سے بسم اللہ, یہ غلط ہے, بسم اللہ اس طرح سے پڑھتے ہیں. تعوذ میں دیکھیں تو اعوذ باللہ باللہ, تو آپ اس کو باللہ نہیں پڑھتے بلکہ باللہ پڑھتے ہیں, بیکاز وائی, بیکاز اسلام سے پہلے باقی زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو دس واز لام, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سب آپ لوگوں کے لیے واضح ہے. جی, ہیوی لیٹرز وتھ تشدید آٹومیٹکلی ہیوی ہو جائے گا ایررسپیکٹو آف حرکت تشدید والے حروف کی, تو اس کی اپنی ہیوینیس اس کی حرکت کے مطابق ہوگی نا. یا جی, جیسے کہ کوئی مجھے ایگزامپل دیں, میرے سامنے کوئی مثال نظر نہیں آ رہی مجھے, آئی کین تھنک فار اٹ, آپ بھی کوئی دے سکتے ہیں. جیسے کہ ورڈ آتا ہے حقق, رائٹ, میں اس میں لکھتی ہوں ایک سیکنڈ. جی, سو اس میں اگر وہ اس ورڈ میں دیکھیں حق قاف, حق قاف, تو آپ اس قاف کو کیا ہیوینیس دیں گے, تھری لیولز آف ہیوینیس کے مطابق کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہائیسٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس تھری لیولز میں کہتے ہیں کہ زبر از گوئنگ ٹو ٹیک دی ہائیسٹ. ابھی ٹھیک ہوگی ہوگی ان شاء اللہ آواز, سوری معلوم نہیں کہ کیسے ڈراپ ہو گیا. مجھے اس اور مزمل والی آیت جو ہے ظاہر مجھے یاد نہیں ہے 13 نمبر میں کون سا ورڈ ہے جو سعود کے ساتھ میں آ رہا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, تو لکھ دیں اگر تو مجھے یاد آ جائے گا ان شاء اللہ. دوسری بات, یہ آپ نے ایگزامپل دی وہ رخ کا سجود, سو رخ کا میں تو کاف مشدد ہے نا, کاف باریک والا, سو اس میں تو یہ چیز نہیں بنتی, ٹھیک. غصتن, یس, سو غص آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے, جسٹ لائک حقق کہ زبر کے ساتھ میں, تو اس کا وہی سارا ہوگا کہ تھری لیولز مطابق فرسٹ اینڈ فائیو لیولز مطابق نمبر ٹو. یا خواوی زیر ہوتا ہے اگر تو آپ پھر اس کو لاسٹ کہیں گے. That's the last one. Yeah? اگر میں چلے اس کو سمپلی ایسے لے لیں کہ جیسے میں اس سے پہلے حمزہ لگا دوں, صاد مشدد سے پہلے حمزہ لگا دوں, تو میں کہوں اوسی وی وڈنٹ سے اوسی سوئی سوئی سوئی. یہ سوئی بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا, یہ زیر کی ضرورت نہیں, زیر کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اوسی سوئی رائٹ. اس میں جب آپ اوسی کہتے ہیں تو آپ اس میں استعلا تو کم کرتے ہیں بٹ اطباق اسٹل اسٹیز دیئر, وہ تو نہیں ختم ہو سکتی نا ساتھ کے اندر اسپیشلی, تو وہ ہیوینیس نسبتاً باقی حروف سے تو الگ ہی محسوس ہوتی ہے. اس طرح آپ نے لکھا جیسے خالدن, سو خوا میں بتائیے کیا ہو سکتی ہے. خالدن میں خوا کی کیا ہیوینیس ہے, کون سا لیول؟ Highest according to the five levels of tafkhim, it is highest. ٹھیک ہے. And according to three levels of tafkhim, یہ یعنی اس میں بھی highest ہی رہے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم اس میں الف تو نہیں دیکھتے, اس میں بس ہیوی لیٹر کی زبر دیکھتے ہیں, تو وہ اس میں بھی highest ہی رہ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو خالدون وی وڈنٹ سے, یاد رہے کہ اوور ڈو بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حرف کو. جیسے میں کہوں خو, ٹھیک ہے, اس میں کہوں کو, تو اس میں یہ بہت زیادہ ہے, یہ ذرا سی نیچرل سی نہیں لگتی بلکہ آپ کی زبان آپ کے منہ پر بھی بڑی بھاری ہوگی ادا کرنے. سو جسٹ گو وتھ ماڈریشن, کی زبان کی جڑ اچھی طرح اٹھا دیں, ہونٹوں کو زیادہ شرنگ کرنے یا اس پر فوکس نہ کریں, زبان کی جڑ پر فوکس کریں, وہ جتنی اچھی اٹھے گی اتنی اچھی آپ کی ہیپینیس ہوگی. سو ٹائم چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں مکمل ہو رہا ہے, تو میں را کا تو نہیں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں گو تھرو کر سکتی, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو اس کے نوٹس وغیرہ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, رائٹ. تو آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے, اینی کوشچن؟ آئی تھنک بیکاز یہ لیسن اتنا مشکل نہیں تھا, کچھ پہلے سے آتا تھا تو بہت نئی نئی چیز نہیں بنتی. کیا آپ لوگ ایک دم اتنے خاموش ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آواز ہی نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو پھر ایسا ہے کہ ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر من کثیر واحسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حی وحسن جزا فی الدنیا والآخرہ. سسٹر عائشہ, اصل میں آج کل پھٹا کا پرابلم بہت زیادہ چل رہا ہے کہ آواز, لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت زبردست, تو اچھا رہا ہے سیشن الحمدللہ. تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو چیزیں سانس میں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ابھی اپنی تفسیر سٹارٹ کریں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سورۃ الفرقان کی اگلی آیت, اللہ پاک ہم اس میں کیا سکھا رہے ہیں, تو ضرور پلیز سارے جو ہیں اس میں نوٹس لیجئے گا, اور جب آپ کو بولا جاتا ہے کہ مائک کے لیے جو بھی ہے تو ضرور پلیز ریٹن میں بھی ضرور آپ آنسر دیا کریں, جس طرح بھی پوچھتے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کو آواز نہیں کلاس میں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آیات, دیکھتے ہیں ہم سکھا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج نیٹ کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ
سے کرتے ہیں بات سورہ الفرقان، اس میں کیا سیکھا؟ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ آج جیسے ابھی تجوید کا اور تجوید کے بھی آپ لوگوں کو سسٹر عائشہ نے جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے الحمدللہ نوٹس بھی، تو وہ آپ دیکھیں کہ آواز نہیں آ رہی. جی یہاں پہ لکھیں کہ اس کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو وہ پلیز یہاں پہ مجھے بتا دیں. وائز اوکے ہے، ٹھیک ہے. جن کو نہیں آ رہی تو وہ ویس آئی کیو ابھی تک لنک سینڈ کیا تھا، تو اس کو جوائن کر لیں کیونکہ وہاں پہ بھی روم اوپن ہی، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ان شاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہوتا ہی ہے. بس اللہ کی طرف سے کبھی کبھار امتحان آ جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تھوڑا سا درست کام لینا ہے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. لیکن شیطان ہے نا، شیطان تو بس کام کرے اس طرح کی. تو ابھی جی فرحانہ باجی آپ لے لی مائک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تھوڑی سی نیٹ پرابلم آ رہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک جو ہے ہمیں تھوڑا تھوڑی سی بات کر لیں. جی سورہ فرقان ابھی تک جو ہم شروع سے لے کر ابھی تک ہم جو کر رہے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کیا فیلنگز آ رہی ہیں، کیا واقعی ہمیں چینجنگ آ رہی ہے یا مسلسل ابھی اسی پہ ہم ٹیگر پہ چل رہے ہیں جس طرح ہم پہلے چل رہے ہیں. کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں ابھی تک، ہمارے میں کیا کیا چینجنگ ہے، یہ تھوڑا سا اس میں بات کر لیتے ہیں جب تک جو ہے ہمارا سوری فکس ہو. جی وائس اوکے میری کلاس میں، مجھے والیوم کا میرا بتا دیں ٹھیک ہے آواز آپ کو آ رہی ہے، کیونکہ یہ نیٹ کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. بس اللہ پاک سے دعا ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں سب کے لیے، آسانی کریں کیونکہ کنوینسڈ مور اوپر. ہاں جی الحمدللہ بالکل پروے کے لحاظ سے، اور گھر میں کسی کے گھر میں داخل نو آفٹر لسن ان نو والیم. جی جی یہ ابھی آ جاتا ہے ان شاء اللہ، اس کو ہم کر لیتے ہیں. تو نور الحمدللہ، تو کوشش کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے گھر میں داخل ہونے کے کیا احکامات بتائیں گے. دیکھیے قرآن بتا رہے ہیں نا، کسی گھر میں ایک نوک کرتے ہیں گھر میں، ڈور بیل لگی ہے تو اس کو آپ کریں گے دو دفعہ، تیسری دفعہ بھی کریں گے، لیکن پھر بھی اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پتا نہیں جانا، اجازت لیں. لیکن اجازت کے باوجود بھی اگر ہمیں پرمیشن نہیں ملتی کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، اپنے گھر کے تو ہمارے پاس مطلب انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے یہ ذہن ضرور رکھنا ہے کہ اگر ہمیں اس نے دروازہ، تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی. ٹھیک ہے ابھی دوبارہ سے ہم ٹرائی کرتے ہیں، اللہ کرے ابھی خیر و عافیت کے ساتھ ہم کلاس لے سکیں. السلام علیکم و برکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 183 آیت نمبر 21 سے 34 سورۃ الفرقان، لیسن نمبر 183 آیت نمبر 21-34 سورۃ الفرقان 19 پارے کا یہ پہلا سبق ہے. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الذين
اور کہا ان لوگوں نے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی یعنی ہم سے ملنے کی لولا انزل علینا کیوں نہیں اتارا گیا ہم پر الملائکۃ فرشتوں کو او نرى ربنا یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو لقد استكبروا في انفسهم بے شک انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں وعطوا عطواً کبیراً اور انہوں نے سرکشی کی سرکشی بہت بڑی یوم یرون الملائکۃ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا یومئذ نہیں کوئی خوشخبری اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے ویقولون اور وہ کہیں گے حجرم محجورا کوئی روکنے والی چیز مضبوط اور اگر اس کا آسان سا ترجمہ بتا دوں تو ویقولون حجرم محجورا اور وہ کہیں گے دور ہو جاؤ دور مطلب یہ کسی کو ہٹانے کا ایک انداز ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہٹو بٹو ہٹو بچو یہ ہجرن مہدورا وہی ہے وہ قدیمنا اور ہم متوجہ ہوں گے الی ما عملوا من عمل اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیے کوئی عمل فجعلناہ بس ہم کر دیں گے ان کو ہبا ام منصورا خاک اڑتی ہوئی اصحاب الجنتی اہل جنت کا یومئذ اس دن خیر مستقرا بہت بہتر ٹھکانا و احسن مقیلا اور بہت خوب کیلولے کی جگہ ایک اور بھی کریں گے اور بہت خوب دوپہر کا آرام و یوم تشقق السماء اور جس دن ہٹ جائے گا آسمان بالغمامی ابر کے ساتھ ونزل الملائکۃ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے تنزیلا نازل کر کے الملک یومئذ بادشاہی اس دن الحق للرحمن سچی رحمان کی وکان یوما اور ہوگا وہ دن علی الکافرین عسیرا کافروں پر بہت مشکل و یوما اور جس دن یعد الظالم کاٹ کاٹ کر کھائے گا ظالم الا یدیہی اپنے ہاتھوں کو یقول کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر یا جس کو ہم کہتے ہیں اے کاش، اتخذتو
میں نے
اختیار کیا ہوتا،
مار رسول سبیلا
رسول کے ساتھ راستہ،
یا ویلتا
ہائے میری شامت،
لیتنی
کاش میں،
لم
اتخذ
نہ
بناتا میں،
فلانا
خلیلا
فلان
کو دوست،
لقد
ادلنی بے شک
اس نے مجھے گمراہ کیا،
عن ذکری
ذکر کے بعد،
دوسرا بھی اس کا ترجمہ قرآن کے بعد،
بات
اس جانی
جبکہ
وہ آ گیا میرے پاس، وکان الشیطان
اور
ہے شیطان،
للانسانی
انسان کو،
فضولا
دبا دینے والا،
یعنی
دھوکہ دینے والا، وقال
رسول
اور کہے گا رسول،
یا
ربی
اے میرے رب،
ان قومی بے شک میری قوم نے، اتخذو بنا لیا، حاصل قرآن
اس قرآن کو،
مہجورا
چھوڑا ہوا،
وکذالک
اور
اسی طرح،
جعلنا
ہم نے بنایا، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوون دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وکفا بربک اور کافی ہے آپ کا رب، ہادیوں و نصیرا ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ القرآن اس پر قرآن، جملۃ واحدہ یک بارگی، یعنی ایٹ ونس یا اکٹھا، کذالک لنثبت اسی طرح تاکہ ہم جمع دیں، بہی فؤادک اس کے ساتھ آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا اور ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ، ولا یأتونک اور نہیں بلاتے تیرے پاس، بمثل کوئی بات، الا جئنا کا ہم بھیج دیتے ہیں تیرے پاس، بالحق معقول جواب، یعنی جب یہ آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا معقول یعنی اچھا جواب سکھا دیتے ہیں، یہ مطلب ہے، واحسن تفسیرا اور بہت اچھا کھول کر، الذین یبشرون علی وجوہہم جو لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، الی جہنم جہنم میں، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین ٹھکانے میں، وَأَدَلُّ سَبِيلًا، اور وہ بہکے ہوئے ہیں راستے سے.
بس جی، چلیے تلاوت سنیں گے.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
اکیس سے تفسیر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، لیکن اگر ہمیں پچھلی آیات یاد ہوں جو ہم نے 18ویں پارے کے آخر میں پڑھی تھی، تو وہ مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے مختلف الزامات کا مجموعہ تھی، جس میں بہت سارے الزامات میں ایک یہ بھی الزام تھا کہ یہ نبی انسان کیوں ہے اور اس کے ساتھ پھر فرشتے کیوں نہیں. کبھی یہ کہتے کہ یہ رسول انسان کیوں ہے اور کبھی کہتے کہ اس انسان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، اور گاہے بگاہے اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آتا ہے اور وہ یہ پیغام لاتا ہے، جس پیغام کو یہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، تو تو جب پتہ چلتا کہ وہ فرشتہ میری طرف لاتا ہے تو پھر یہ کہتے کہ پھر ہمارے پاس نہیں آتا. بالکل بچگانہ قسم کی سوچ ہے. بعض دفعہ بڑے لوگ بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ بات میرے پاس ایسے تھی, یہ مجھے پتہ چلی, تو کہتے ہیں ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ضرور دیکھو گے, کچھ دن انتظار کر لو. وہ دن کون سا ہے؟ تمہاری موت کا وقت یا تم پہ عذاب آنے کا وقت. کیونکہ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس وقت بعض حالات میں فرشتوں کو انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. ایک جب فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں کسی قوم پہ, تو اس وقت بھی ان کو فرشتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے, اور رہ گئی بات موت کی, تو اپنی موت کے وقت تو ہر ایک فرشتوں کو دیکھتا ہے. پیچھے ہم کئی بار یہ مضمون پڑھ چکے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر انسان یہ خواہش اور حسرت رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیجا جائے, تھوڑی سی مہلت دی جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دیکھو گے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, اس انداز کو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. ذرا پیچھے والے سارے جملے ان کے ریکال کیجئے جو انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہے, یا جو مطالبے نت نئے مطالبے تھے. اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں, لیکن یہ کال اللہ نے ان کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے حال سے یہ بات بتا دی. کچھ باتیں زبان قال سے ہوتی ہیں, قول کے ذریعے, اور کچھ باتیں زبان حال سے ہوتی ہیں. وہ لوگ جو آخرت کو ایک کھیل سمجھیں, ہدایت کی کتاب ان کے لیے ایک معجزوں کی چیز بن جائے, ایسے لوگ پھر واقعی اپنے رویے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. کیا کہا؟ لولا انزل علینا, ہم پہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اچھا, یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. سورۃ الانعام میں ہم اس بارے میں کئی آیات پڑھ چکے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات کا ذکر آتا ہے. تو ملاقات تو ہونی ہے, لیکن کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ہونی ہے. کیا کہتے تھے؟ لولا انزل الملائکہ, ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اگر واقعی آپ کی دعوت درست ہے تو پھر ہم فرشتوں کو دیکھیں, وہ آ کے بتا دے ایک بار کہ یہ نبی ہے, اس کو نامینیٹ کرتے ہیں, آج اس کی رسم ہو رہی ہے, اس کو نبوت مل رہی ہے, سیلیبریشنز ہیں. چلو فرشتے نہیں تو پھر یاد رکھو, او نرا ربنا, ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں. ایک بار تو ہم دیکھ لیں, پھر پورا یقین آ جائے گا. یہی جملہ بنی اسرائیلیوں نے بولا تھا حضرت موسیٰ کے سامنے جب کوہ طور پہ گئے. یہ جملہ حضرت موسیٰ نے بولا تھا, لیکن سب بولنے میں فرق ہے. ان کے بولنے کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد استکبروا فی انفسہم, دیکھو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, کتنے بڑے بن گئے. آپ دیکھیے کہ آپ وزیر اعظم کو خط لکھے, جی وزیر اعظم صاحب میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, آپ ایک دن مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, میں ذرا آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں واقعی کہ آپ حقیقت میں ہیں کوئی وزیر, تصویروں میں تو دیکھا ہے, آپ آ جائیں کیسا لگے گا, سنے گا کوئی ان کی بات؟ بس یہ ہے ان کا تکبر, یعنی اپنی اوقات سے بڑا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کو یہ یقین نہیں کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. لقد استکبروا, دیکھو تکبر والا جملہ, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں, یعنی تکبر سے بھی بات کافی تھی. لقد استکبروا ایک مکمل جملہ عربی کے اعتبار سے, لیکن فی انفسہم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ اپنے دلوں میں کیا کچھ ہوتے ہیں, یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں, اپنی نگاہوں میں بہت زیادہ بڑے بنتے ہیں اس لیے ایسی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات, وَعُتُوبًا كَبِيرًا, چلے سرکشی تو کی تھی وہ تو ہوتی, انہوں نے تو عُتُوبًا كَبِيرًا کر دی, اور بڑی بڑی سے بڑی سرکشی کر دی. کیوں؟ کہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کر لیا جو ان کی اوقات نہیں تھی. باقی رہ گئے ان کا مطالبہ فرشتوں کو دیکھنے کا, ہم پورا کر دیں گے. ہو جاتا ہے یہ فرشتوں کا مطالبہ پورا, لیکن اس کے لیے ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہ دیکھیں گے. لیکن یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین, جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لیکن اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, اور یہ اس دن کہیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, ہم تو پناہ مانگتے ہیں ہم تو پناہ مانگتے ہیں. یہ جو جملہ ہے حِجْرًا مَحْجُورًا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے نا, فرشتوں کے دیکھنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں, دو دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں فرشتوں کو کب دیکھا جاتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے, قہر آ گیا, اور دوسرا جب جانیں نکلتی ہیں. اور قیامت میں رہ گئی بات فرشتوں کو دیکھنے کی, تو وہاں تو ہر وقت فرشتوں کو دیکھیں گے, کیونکہ قیامت کے دن غیب کے پردے سارے چھٹ جائیں گے. جہنم کے عذاب جو ہوں گے یا جہنم کے داروغہ کو دیکھ کے یہ پکاریں گے, تو یہ تو فرشتوں کی صورت میں ہوں گے. لیکن اس دن فرشتوں کو دیکھنا ان کے لیے خوشی کا ذریعہ نہ بنے گا. کیوں؟ کہ حجرم محجورا, فرشتوں کو دیکھتے ہی کہیں گے اللہ کی پناہ. یہ جو لفظ ہے نا حجرم محجورا, اس کو بریکٹس میں کر لیں یا انورٹڈ کوماز میں کر لیں, یہ محاورہ ہے, پروورب ہے. حجارہ بمانی پتھر ہے, اور حجر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کی طرح سخت بھی ہو اور روک اور آڑ کا کام کرے, یعنی بیریئر. اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا ڈر ہوتا یا خطرہ ہوتا, تو اس کو دیکھ کر کہتے ہجر محجورا ہجر محجورا. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں بچائے. اب اس طرح کے کال جو ہر زبان میں ہوتے ہیں, تو سننے والا یہ کال سن کر پھر تکلیف نہیں پہنچاتا, کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے میری پناہ لے لی. تو بالکل جب مجرمین فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہی لفظ بول کر ان سے پناہ لیں گے, لیکن اس دن انہیں کوئی پناہ نہ ملے گی. اور ہوگا کیا؟ کافروں کو کسی عمل کا بدلہ نہ ملے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اور جو کچھ عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے ہم ان کو تو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. کافروں کے عمل اڑا دیے جائیں گے. یہ جو قدمنا کا لفظ ہے نا, ہم آگے بڑھیں گے, مراد ہے متوجہ ہوں گے, ہم ان کی طرف رجوع کریں گے. کس لیے؟ ان کے اعمال کی چھان پھٹک کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے جانچ پڑتال کریں گے. ذرا سوچیے, ایئرپورٹ میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کا سامان ہے اور سب کے سامان ایسے ہی تل رہے ہیں, اور آپ کے سوٹ کیس کے لیے اشارہ تو اس کو لے کے آؤ, افسر صاحب خود دیکھیں گے یا جو بھی کوئی بڑا ہے وہاں کا, یا ان کو کسی اسپیشل مشین میں سے گزاریں گے, کیا محسوس ہوگا؟ یعنی قدمنا, ہم دیکھیں گے. اللہ کہتے ہیں ان کے عملوں کو تو ہم خود دیکھیں گے. الا ما عملو, کیا لے کے آئے, ذرا دیکھو ان پٹاریوں میں کیا ہے, ان بڑے بڑے سوٹ کیسوں میں کیا پڑا ہوا ہے. ما عملو من عملن, یہ کون سے عمل تھے جو کفار مکہ بھی نیکی کے نام پہ کرتے تھے؟ حاجیوں کی خبر گیری کرنا, پانی پلانا, غریبوں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھنا, ان کو وظیفے دینا, بس پسند نہیں آئے. فجعلنا حبا منصورا, اڑا دیں گے غبار بنا کے, اس میں کوئی اچھی چیز نہیں, پھینکو اس کو. کرتے ہی نہیں تھے اس لیے کہ ان کو اس کا بدلہ ملے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ملے گا بدلہ؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ عمل آخرت میں بدلے کے لیے کیے ہی نہیں تھے, وہ تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے. لا یرجون لقاءنا, پھر دوسری بات ہے کہ عملوں میں ملاوٹ تھی, ریاکاری تھی, سنت نہیں تھی, اللہ کے نبی کی دشمنی تھی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو نیک عمل کیے بھی تھے وہ کوئی اچھی نیت اور اخلاص سے نہیں کیے تھے, بلکہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے کیے تھے. اور بعض جگہ تو ایسا آتا ہے کہ ان کے لیے نام اعمال تولنے کی میزان رکھی ہی نہیں جائے گی. سورۃ الکہف آیت 105 میں آتا ہے, فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, ہم ان لوگوں کے لیے میزان عمل رکھیں گے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں رکھیں گے اس دن, بیٹھو آرام سے گھر میں. تو لہٰذا کل قیامت کے دن ہوا منصورا, سورت نور میں بھی تم پڑھ چکے نا, کا سراب, وہاں سراب کی بات ہے اور یہاں بات ہوگی منصورا. آگے سورت غاشیہ میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ, وہ عمل جس پہ محنت نہیں ملے گی. ایک لمحے کے لیے سوچیے, جب بندہ کوئی کام نیکی کا کرتا ہے تھوڑی تھکن تو ہوتی ہے, کوئی مانے نہ مانے آخر انسان ہے, تھکن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, نفس پہ قابو پانا پڑتا ہے, بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن کیا امید ہوتی ہے کہ چلو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. لیکن جب پتہ چلے بدلہ تو دور کی بات ہے, وہ تو آپ کے خلاف حجت بن گئی بات, تو کیسا لگے گا, بہت تکلیف کی حالت ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی حسرت دنیا میں یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے تھے, وہاں ان کا حال کیا ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ذرا سی بھی اہمیت نہ دیں گے. اور یہ جب لفظ ہے نا ہجر محجورا, اس کا ایک اور معنی بھی دیکھیے گا. ہجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا, منع کرنا. قاضی جب کسی کو اس کی بے وقوفی یا چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کے مال کو استعمال کرنے سے روک دے, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حجر القاضی علی فلان, قاضی نے فلاں کو تصرف کرنے سے روک دیا. یعنی مال ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے ہیں تو جج کہتا ہے کہ ابھی ان کو نہیں دینا, اس کو روک لو, بڑے ہوں گے تو دیں گے. تو اس کے لیے بھی لفظ حجر آتا ہے. اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے نا ختیم کا, اس کو بھی حجر کہتے ہیں. قریش مکہ نے اس کو شامل نہیں کیا تھا خانہ کعبہ میں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حلال کی کمائی سے اس گھر کو بنائے, تو وہ حصہ بھی حجر کہلاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر طواف کرنا منع ہے, باہر سے گزرتے ہیں, آدھی سی دیوار ہے. یعنی یہ وہ حصہ ہے جو طواف کو روک دیتا ہے. اسی طرح عقل کو بھی حجر کہتے ہیں, کیونکہ عقل بھی انسان کو ایسے بہت سے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں. اور حجرم محجورا کو اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا کریں گے, حرامم محرمن علیکم, حرامن محرما علیکم, یعنی آج جنت الفردوس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں. اس کے مستحق تو صرف اہل ایمان اور تقویٰ ہوں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا, اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانا اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا. یعنی تم کدھر چل پڑے یہ تو کسی اور کے لیے. قیامت کا دن تقریباً 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اس دن دوپہر بھی ہوگی, شام بھی ہوگی, صبح بھی ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے, اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے. سوچ کے دل پہ اب لگے منزل کو. کوئی ایسا سفر سوچئے جو بڑا ٹریولنگ کی ہو, کئی گھنٹے کا سفر, پاؤں تھکنے لگتے ہیں, ٹانگیں سوچنے لگتی ہیں, کب پہنچیں گے اور چلیں گے سکون سے. آپ وہ تھکن محسوس کریں جو سفر کے بعد منزل پہ اترنے کی ہوتی ہے. اب سفر تو کٹ گیا, اب منزل پہ آ گئے, خوشی کیا ہوتی ہے کہ دیکھنا بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے. ابھی دیکھنا خوشی ہوگی, کوئی آنسو ڈالے گا, کوئی روئے گا, کوئی پھول دے گا, کوئی سامان پکڑے گا, پھر ساری تھکن بھول جاتی ہے. پھر کئی گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا کیسا رہا, کیا کرتے ہو, وہ چاہے دن میں کئی بار فون پہ بات ہو پھر بھی بیٹھ کے ساری کہانیاں سنتے ہیں. لیکن ایک وہ بدبخت ہے جو ساری تھکن گزاری, مشکل تکلیف دے, تھرڈ کلاس کی ٹکٹ تھی, گزار گزار کے جب آگے آیا تو آگے پولیس ہتھ کڑیاں لے کے کھڑی ہو. سوچئے ذرا, یا آتے ہی اس کو کوئی تکلیف ہو اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑے, ایمبولینس میں جانا پڑے, اور پھر ہو بھی ہو ابدی ٹھکانا, کیا محسوس ہوگا, ان کا درد آج دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کہا کہ جہنمی جہنم میں اور جنتی چلے جائیں گے. اور اس آیت کو دیکھیں تو احسن مقیلا, مقیلا کیا ہے, جیسے قیلولا, یعنی جنتی دوپہر کے بعد جنت میں ہی جا کر سوئیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ مومنوں کو اور اہل جنت کو قیامت کا دن 50,000 سال کا جو دن ہوگا اتنا ہلکا محسوس ہوگا جیسے کسی فرض نماز کا وقت. یہاں سوچئے سامان لینے اور دینے کی لمبی لائنیں, کئی دفعہ دو دو گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے, سامان کھل رہا ہے اس کو ادھر کرو اس کو ادھر کرو, سب دیکھ رہے ہیں, فکر پریشانی ٹینشن, کیا حالات ہوں گے وہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا, احسن وقیلا, آرام سے اپنی جگہ جائیں گے. اور وہ گہرا سکون بھی سوچئے جس سفر کی تھکن کے بعد گھر کے بالکل عام سے بستر پہ لیٹ کے آتا ہے, شکر ہے گھر پہنچ گئے. میرے خیال ہر بندہ یہ جملہ بولتا ہے چاہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی خاطر اتنی خدمت, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر بندہ دل اور جان دینے کو تیار ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم کچھ کریں, اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں, آپ کو اچھا بھی لگتا ہے, آپ سیر بھی کرتے ہیں, آپ ملتے بھی ہیں. اگر کسی کا کوئی کاروبار ہے تو وہ کاروبار کرتا ہے, کسی کو دیکھنا ہے رشتے دار کو ملنا ہے آپ ملتے ہیں. لیکن پھر جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں تو کیا سکون آتا ہے. آپ تو اتنے بڑے بڑے گھر دیکھ کے آئے, آپ تو دنیا کی اتنی خوبصورت جگہ دیکھا ہے, اور آپ کا گھر تو بالکل سیدھا سا, کوئی اس میں قابل کشش چیز نہیں دکھتی, لیکن وہ سکون ملتا ہے نا. بس اسی سکون کو آپ کئی گنا بڑھا لیں تو یہ جنت کا سکون ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. اے اللہ تو ہمارا اچھا ٹھکانہ کرنا, دعا مانگے اپنے لیے. آگے آپ پڑھیں گے لترکبن طبقا عن طبق. لوگوں بھی تم نے بڑے مراحل طے کرنے ہیں, ایک مرحلہ پھر دوسرا مرحلہ پھر تیسرا مرحلہ. میں کبھی سوچتی ہوں میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے اتنے مرحلے بچے ہیں, باقی ہیں پیچھے. کسی کی موت کی خبر آتی ہے نا ہم تھوڑی دیر غم ہوتے ہیں, ہمارا اپنا ہوتا ہے تو ہمیں غم آتا ہے, کبھی اپنی جدائی سے روئیں گے کبھی کچھ, اور پھر تھوڑے دن بس صبر. لیکن ذرا سوچے وہ کہاں کہاں. یہ بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے اس وقت جیسے کوئی سفر پہ جاتا ہے نا تو پیچھے جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ کئی دن کے پہلے ہی تھکے ہوتے ہیں, تیاریاں کرواتے ہوئے سامان جمع کر رہے ہیں پیک کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جب اس کو سواری میں جہاز میں یا جہاں بھی اس کو بھیجنا بھیج کے تو آرام سے مطمئن ہوتے ہیں, شکر ہے مہمان چلے گئے خیریت سے ہو گیا سب اچھا ہو گیا جو سوچا تھا ویسا ہوا. پھر وہ کہتے چلو اب آرام سے سوتے ہیں, پہلے تو میں آرام کروں گی. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی شادی ہے کوئی بہت سٹریسڈ آؤٹ ہو گئے آپ, بہت مہمان تھے زیادہ تھے, تو گھر والا خوشی کے ساتھ ایک اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اب تھوڑی دیر سو کے پھر گھر صاف کریں گے. لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت اگر بندہ اس مسافر کے بارے میں سوچے جو اس وقت اب مرحلوں سے گزرا, آپ تو اس کو وہاں ٹرالی پکڑا کے سامان کی آ گئے, ابھی اس نے تو کئی دروازوں سے گزرنا ہے. لترکبن طبقن عن طبق. اور اگر سفر ہی کئی کئی دن کے ہوں, کتنے جہازوں سے اترنا کتنوں پہ چڑھنا اٹھانا وہ کم ہی یاد رہتے ہیں, بس پھر ایک انتظار ہوتا ہے پہنچنے کا فون کر دیں گے. اسی طرح جب کسی کو ہم موت کی بات قبر کے سپرد کرتے ہیں نا تو گھر والے تو پھر رو دھو کے صدمے اور غم کی وجہ سے بعد اپنے ڈھال ہو کے سو ہی جاتے ہیں, لیکن وہ بندہ جو یہاں سے اب اٹھا ہے اب اس کے آگے جو مرحلے, ابھی اس کی روحوں نے جو روح نے جو سفر کرنا ہے اور جو اس کو قبر کی مرحلے اور اس کے سارے مرحلے, پھر بھی اس کے بعد خیر مل جائے تو بندے کو خوشی ہو. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یوم کا لفظ آ رہا ہے ان آیات میں, اس دن دن یوم یرونا یوم. اب کیا ہوگا کہ اس دن ایک آسمان پہ بادل آئے گا غمام. اب یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا, آپ دیکھیے غمام سے پہلے با ہے نا, بالغمام کہہ لے تو اس با کی وجہ سے اس غمام کے معنی بدل جاتے ہیں. غمام کہتے ہیں بادلوں کو, کلاؤڈس. غم بھی اسی سے دل پہ چھا جاتا ہے نا پھر کچھ اچھا نہیں لگتا, تو اسی سے غمام ہے یعنی چھائے رہنے والے بادل. یہ وہ بادل نہیں ہے کہ جو برس جاتے ہیں. کہا کہ اس دن کیا ہوگا, بادل آئیں گے. بادل کیسا آئے گا اور کیا ہوگا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. مثلاً ان لوگوں نے فرشتوں کی بات کی تھی نا کہ کوئی فرشتہ آئے یا ہم اللہ کو دیکھیں, تو قیامت کے دن ایک اس کا معنی تو یہ ہے کہ آسمان کو چھیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا. اسی طرح ایک اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ جس مادے سے آسمانوں کی تخلیق ہوئی تھی وہ پھر اسی مادے میں واپس لوٹ جائے گا. سورۃ فصلت میں آپ پڑھیں گے آیت 11 میں کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان, کہ پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ دھواں دھواں تھا. یعنی آسمان شروع میں دھواں تھا, پھر گھڑ مڑ ہوئے زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے, اللہ نے اس کو کھول دیا. سورۃ حج میں آپ آیت 30 میں پڑھ چکے. پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ قیامت کے دن دوبارہ دھوئیں کی شکل میں چلا جائے گا. لیکن پھر بھی اس لفظ کے اندر جو الغمام کا لفظ چھپا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے, چار مختلف معنی ہیں. پہلا باغ ہے بمانی بوجہ کے. یہاں آپ کو وہ بات یاد ہوگی کہ با کے عربی زبان میں 17 معنی ہیں. بالغمام کا ایک معنی اگر لیا جائے بوجہ, تو پھر تو وہی مطلب ہوا جو بھی ہم نے لیا کہ جس دن آسمان بادل کی وجہ سے پھٹے گا. اسی طرح با کا معنی حال بیان کرنے کا ہوتا ہے, با حالیہ. تو پھر مطلب کیا ہوگا, آسمان پھٹے گا اور بادلوں کی شکل اختیار کرے گا. سورۃ قاریہ میں بھی آتا ہے نا, القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یقون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تو اس معنی میں بھی آتا ہے. اسی طرح با کا تیسرا معنی ہوتا ہے مصاحبت کا, مصاحبت صحبت سے. تو پھر معنی کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ساتھ بادل بھی پھٹ جائیں گے. تو یہاں آسمان اور بادل کی مصابہت ہو گئی. اور چوتھا اس کا معنی تو امام قرطبی نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ با یہاں ان کے معنوں میں ہے, تو معنی کیا ہو جائے گا, آسمان شک ہوگا اور اس کے پھر سے بادل نمودار ہوگا جس کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوگا. اللہ اکبر. سورۃ بقرہ کی آیت 210 میں آتا ہے, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله, نہیں یہ انتظار کرتے مگر اسی بات کا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے غمام میں بادلوں میں. اور روایات میں آتا ہے کہ پھر اسی بادل کے پیچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر نکلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائیں گے, تو ایک بادل ہوگا اور بادل چھٹے گا تو اس کے اندر سے پھر اللہ کی ذات کو لوگ دیکھیں گے. اور پھر وہ پکارے گا کیا, الملک یومئذ الحق للرحمن, آج کے دن بادشاہت رحمان کے لیے برحق ہے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا, اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. مالک کائنات, مالک یوم الدین, مالک الملک دنیا میں آ جائے گا لوگوں کا حساب لینے کے لیے, تو کافروں کے لیے آسان کیسے ہو سکتا ہے یہ دن. اس دن اللہ تعالیٰ پھر آئے گا دنیا میں اور پوچھے گا, بتاؤ آج بتاؤ کدھر ہو, کل تک تو تم نے کھیل سمجھا تھا نا ان باتوں کو, تمہیں لگا کہ بس ایک وقت ہے اور وقت گزاری کے لیے آئے اور چلے جائیں گے, آج تم بتاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ذرا سوچئے وہ دن کیسا تکلیف والا دن ہوگا. سورۃ غافر آیت 16 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سارا منظر ہوگا اور اس کے بعد پوچھیں گے, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, کیا جواب دیں گے, کوئی بھی نہیں دے گا, ہے ہی نہیں جو جواب دے. تو للہ الواحد القہار, اللہ اکیلے کے لیے جو بڑا قہار ہے, بڑے غلبے والا ہے. اسی طرح سورۃ مدثر آیت 8-10 میں آتا ہے, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, اسے آگے بھی ہے. پھر سورہ مزمل میں آتا ہے, یعنی اس قیامت کے دن کو اتنا بوجھل دن کہا, کافروں کے یہ بڑا سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ, سورہ مزمل میں آتا ہے کہ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورت حج میں آپ پڑھ چکے, سورت قیامت میں آئے گا. کیوں مشکل ہوگا وہ دن کافروں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, تھک جائیں گے اٹھائے اٹھائے. جیسے آپ سفر میں ہینڈ کیری ہیوی ہو تو آپ تھک جاتے ہیں, آپ ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بس اب تو ہمیں آرام چاہیے. پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ دن طویل بہت ہوگا، لمبا دن ہے، اور لمبے دن میں تو انسان خوش بھی رہے تو بھی تھک جاتا ہے، اور کہاں تکلیفوں میں ہو. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ متکبر چیونٹیوں کی حالت میں میدان محشر میں پھیلائے جائیں گے اور ان کے اوپر سے لوگ گزریں گے، تو اس لیے بھی ان کے لیے تکلیف دے ہوگا. اگر واقعی میں یقین آ جائے نا اس دن کی ان ساری باتوں کا، بالکل یقین جس کو کہتے ہیں وہ یقین، تو زندگی کی ترجیحات بدل جائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سب انسانوں اور کل جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا، تمام جانور، چھپائے، درندے، پرندے اور کل مخلوق وہاں ہوگی، پھر آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو دو طرف سے گھیر لیں گے، اور وہ گنتی میں بہت زیادہ ہوں گے. سوچیے ذرا، جیسے کبھی پولیس کہیں گھراؤ کرتی ہے نا، وہی منظر ذہن میں آ رہا ہے، واللہ عالم. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو دو طرف سے گھیر لیں گے، اور وہ گنتی میں بہت زیادہ ہوں گے. پھر تیسرا آسمان شق ہوگا، اس کے فرشتے بھی دونوں آسمانوں کے فرشتوں سے بھی زیادہ ہوں گے، سب کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا اور ساتواں آسمان پھٹے گا. پھر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں تشریف لائے گا، اس کے ارد گرد بزرگ پاک فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی کل مخلوق سے زیادہ ہوں گے. ان پر سینگوں جیسے نشان ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بیان کریں گے. ان کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کا ہوگا، اور ٹخنے سے گھٹنے تک کا بھی اتنا ہی، گھٹنے سے ناف تک بھی اتنا، اور ناف سے گردن تک بھی اتنا، یعنی بہت طویل القامت فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم الطلاق تا سے آگے پڑھیں گے آپ، اسی لیے ہے کہ اس میں زمینوں اور آسمانوں والے ملیں گے. انہیں دیکھ کر پہلے تو محشر والے سمجھ لیں گے کہ ہمارا اللہ آیا ہے، لیکن فرشتے سمجھا دیں گے کہ وہ آنے والا ہے، ابھی تک نازل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب ساتویں آسمان کے فرشتے آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف لائے گا، جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی بڑے طویل القامت ہوں گے. سبحان الملک القدوس ان کی زبان پہ جاری ہوگا. اللہ عالم، غیب کے معاملے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آج تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. آئے گا وہ دن اور کافروں کے اوپر وہ بڑا مشکل ہوگا. اب دیکھیں کہ فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتریں گے تو ان کی زبان پہ تسبیحات ہوں گی، تو انسان کی وہاں کیا اوقات ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. نہیں مانتے تھے نا، آج مان لو کہ رحمان کی ہے اس دن بادشاہت. وکان یوما علی الکافرین اسیرا. بڑا مشکل دن ہوگا وہ کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے. اور حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. حضرت عائشہ کی روایت ہے، قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں حشر کیے جائیں گے لوگ. میں نے کہا، اللہ کے نبی، اس طرح تو مرد اور عورت سب ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا، عائشہ، قیامت کا معاملہ ایسے خیالوں سے شدید تر ہوگا، یعنی کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ اس باتوں کی پرواہ کرے، کہاں کوئی کسی کے ستر کو دیکھے گا. جیسے ہی بخاری کی روایت ہے کتاب و رقاق کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن حشر کیے جاؤ گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ تمہیں شروع میں جس طرح پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ کرے گا. یعنی دنیا میں انسان نیکی ڈالتا ہے تو وہاں بھی نیکی ڈائے گا، اور تمام مخلوق میں جسے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. کیونکہ دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے نا آگ میں ڈالتے ہوئے, اللہ تعالیٰ وہاں جا کے ان کو سب سے پہلے دے گا. ایسے وقت میں انسان پھر پریشان ہوں گے کہ کیا آج ہوگا ہمارے لیے. مومنوں کے لیے تو مختصر اور کافروں کے لیے سخت اور طویل ترین دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں. ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا, اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. اور رسول کہیں گے پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. یہاں وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں سے اٹھا کر میدان محشر میں پہنچا دیا اور وہاں کے کچھ منظر ایسے سامنے رکھے کہ جس کے ساتھ حسرتیں اور افسوس کا ایک بہت واضح قسم کا تاثر ہمیں ملتا ہے. قیامت کا دن جس کا ایک نام یوم الحسرہ ہے, اس دن انسان حسرتیں کرے گا, افسوس کرے گا. کیوں کرے گا اور کس چیز پہ حسرت ہوگی؟ اس میں سے ایک چیز رسول کا ساتھ چھوڑنا اور اچھے لوگوں کی دوستی سے نکل کر خراب دوستی میں جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ, اور جس دن, یوم سے مراد یہاں آخرت کا دن ہے, اور سورۃ فرقان میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تصور کروایا جا رہا ہے. یا عزو کاٹے گا, عزو کا لفظ عین دوات دوات سے, دانتوں کو کاٹنا, جاندار چیز کو کاٹنا, زندہ چیز کو کاٹنا. میں جب اس کو پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ناخن کاٹنا آتا ہے. کچھ لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے, بالکل وہی تصور ہے. لوگ اپنے ناخن چبا رہے ہوتے ہیں. کہاں چباتے ہیں اور کب چباتے ہیں لوگ؟ حسرت کے وقت, افسوس کے وقت. ایسے لگتا ہے ان کو کہ ہم وہ جو کرنا تھا وہ کیا نہیں, یا جو کیا تھا وہ کر لیا ٹینشن کے وقت. تو اللہ تعالیٰ اسی دن کی کچھ منظر کشی کرتے ہیں کہ جس دن کاٹ کھائے گا کون؟ الظالم, ظالم. ظالم کا لفظ یہاں اس کے لٹرل معنوں میں ہے. کیا؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا, یا کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. تو یہاں پھر ظالم سے کون مراد ہے؟ جس کے ظلم کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے, یعنی حق نہ دینے والا, حق تلفی کرنے والا. کس کو کھائے گا؟ علی یدیہ, اپنے ہاتھوں کو. یہ اصل میں یدین تھا, نون گر گئی مضاف کے ساتھ, یعنی نون گری اور ہا لگ گئی, تو یدئی ہی ہو گیا, یعنی دونوں ہاتھ. کیا کہے گا؟ یقولو, وہ کہے گا یا لیتنی, ہائے افسوس مجھ کو. لیتا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے, افسوس اور حسرت کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں ہائے میرا کیا ہوگا, یا ہائے کا لفظ, یا افسوس اور حسرت کا لفظ. ہر زبان میں کچھ خاص لفظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں, تو یہاں اسی طرح کا ایک تاثر ہے. ہائے افسوس, مجھ پہ افسوس, کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. کیا؟ یا لیتنی اتخذتُ, ہائے افسوس مجھ پر. یعنی یہ کب انسان کرتا ہے؟ جب انسان خود اپنے اوپر کوئی ظلم کرے, جب اپنا کوئی حق نہ دے. کس بات پہ افسو رہا ہے؟ اتخذتُ مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ رکھا ہوتا. یہ کون شخص ہے جو رسول سے راستہ کاٹ رہا ہے؟ یہ شان نزول کے اعتبار سے تو کوئی ایک خاص شخص ہوگا، لیکن ہر دور کا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رسول کے راستے کی اہمیت نہ جانی، پسند نہ کیا اس نے رسول کے راستے کو، وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ہی رہتا، اسی کے طریقے پہ ہوتا، اس کا ساتھ دیتا اور اس کی سنتوں پہ عمل کرتا، اس کے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا. دوبارہ کلمہ افسوس اور حسرت ہے، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، افسوس ہے مجھ پر، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ ہے وجہ اتخذت مع الرسول سبیلا کی، یعنی رسول کے ساتھ راستہ نہ بنانے کی وجہ بتا دی گئی، یعنی کسی خاص دوست کی دوستی نے مجھے رسول کے راستے سے الگ کر دیا، اور اس دن انسان افسوس کرے گا کہ میں نے اس کو گہرا دوست نہ بنایا ہوتا. خلیل کا لفظ خا لام لام سے ہے، خالی. خلیل کہتے ہیں وہ دوست جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے، جس کی محبت کے لیے دل خالی رہے، یعنی کسی اور کی محبت دل میں نہ آئے، بس اسی کی محبت آ جائے. میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تھا، یہ کون سے دوست کی بات ہے؟ لم اتخذ فلانا، یہ فلاں کون ہے؟ ہر وہ شخص جو رسول کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے. کیا کیا اس نے؟ اب فرد جرم عائد ہے، جیسے عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے نا، پھر کسی پہ الزام لگتا ہے، کسی کی گواہیاں ہوتی ہیں، وہی کچھ منظر دکھتا ہے. کیا کیا اس دوست نے؟ لقد ادلنی، البتہ تحقیق، اس نے مجھ کو بہکا دیا. کس چیز سے؟ ان ذکری، ذکر سے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو معنی ہم دیکھیں گے. پہلی چیز نصیحت، ذکر نصیحت ہوتی ہے، یعنی جو نصیحتیں مجھے کی گئی تھی زندگی گزارنے کی، یا جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں دی تھی مجھے یا میرے لیے رکھی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح ذکر کا دوسرا معنی ہوگا قرآن. قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک یعنی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہذا ذکر سے مراد پھر قرآن پاک بھی ہے، کہ اس دوست کی وجہ سے میں قرآن نہ پڑھ سکی، یا سمجھ نہ سکی، یا عمل نہ کر سکی. اور یہ ایک بھی ہو سکتا ہے فلان، اور بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ذکر سے مراد یاد بھی ہے، اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد آ جائے گی تو قرآن پڑھنے کو خود ہی دل چاہے گا، اور اس کی بات سے نصیحت لینا بھی آسان ہوگا. کب یہ ہوا؟ بعد از جاءنی، یہ ہے زیادہ شدت، جبکہ موقع میرے پاس آ چکا تھا، بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، نصیحت میرے پاس آئی تھی، قرآن میری زندگی میں آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرا رب ہی اس قابل ہے کہ میں اس کو یاد کروں، لیکن دوستوں کی دوستیوں نے مجھے دور کر دیا ذکر سے. اور ساتھ ہی اب اصل دشمن پہ بات آ جاتی ہے، کہ دنیا میں تو کچھ انسان تھے جن کی دوستیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کروایا، لیکن حقیقت میں پیچھے کون تھا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. خزولہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے خا زال لام سے، خزلہ، کسی کی مدد نہ کرنا، مدد کے وقت ساتھ چھوڑنا، یعنی جب کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی تب ساتھ چھوڑنا. خزول کہتے ہیں ایسے دوست کو جو زبانی تو دوستی کے بہت دعوے کرتا ہو اور دم بھرتا ہو، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کر چلا جائے. دغا دینے والا، بے وفا دوست، اور شیطان کے لیے یہ لفظ بڑا راس آتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، خوش نما وعدے دکھا کر گمراہ کرتا ہے، اور جو ہی مشکل آتی ہے تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آخرت میں بھی یہی کام کرے گا، اور یہی کام پھر شیطان کے دوست اور شیطان نما انسانوں کی عادت ہوتی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ میں کہ سراقہ بن مالک کے روپ میں غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب میدان جنگ میں فرشتوں کو نازل ہوتا دیکھا تو دم دبا کر بھاگنے لگا. بالکل وہی کیفیت ہے خزولہ کی، مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح سورۃ ابراہیم کے بالکل ابتدائی رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ قیامت کے دن بھی یہ کہہ دے گا کہ اللہ نے بھی ایک وعدہ دیا تھا، میں نے بھی وعدہ دیا تھا، اور میرا وعدہ تو جھوٹا تھا، اللہ کے وعدے سچے ہیں. سورۃ ابراہیم کی آیت 22 ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، سارے معاملے ہو گئے اس وقت پھر شیطان یہ تقریر کرے گا. اور یہ کون سا شیطان ہے؟ یہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہیں. وہ جو بظاہر برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ نیکی کی طرف نہ رہے، وہ بھی اس میں ہی آ جاتے ہیں، اور انسانوں کے روپ میں سامنے آ کے دین سے روکنے والے بھی ہیں جو مختلف پابندیاں لگا دیتے ہیں دین کے اوپر، اس لیے نہیں کر سکتے اور آپ کی یہ مجبوری ہے اور آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا. یہ ساری ہی چیزیں اس میں آتی ہیں. روایت میں دیکھیں تو عقبہ بن ابی معیط وہ سردار تھا کہ جب سفر سے آتا تو لوگوں کی دعوت کرتا، اور بہت زیادہ اس کا زور تھا اور اس سوسائٹی کے اندر. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بلایا کہ آپ بھی میرے گھر آئیے دعوت کرتا، پھر اپنی شہرت بڑائی کی باتیں ہوتی. آپ نے شرط رکھی کہ دیکھو کلمہ پڑھ لو پھر آؤں گا. اب اس نے آپ کو بتانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. اس پہ اس کا ایک دوسرا دوست تھا عبی بن خلف، اس کو پتا جب چلا تو وہ بہت غصے میں آیا، اتنا ناراض ہوا کہ کہنے لگا تم نے جو غلط کام کیا ہے نا، اب اس کی سزا یہی ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا تو تھوکنے کی بات آتی ہے یا ان کی بے عزتی کرو. اور اس نے اپنے اس دوست کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اتری تھی، یا کم از کم اس میں اس کا ذکر ہے. اور آپ کو پتا کہ یہ دونوں دوست میدان بدر میں مارے گئے، دنیا میں اکٹھے تھے، آخرت کا عذاب بھی اکٹھا ہی ہوگا. کہتے ہیں ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی دوستیوں کے رخ دیکھے. اور دوستیوں کے باپ میں ہی آگے بات آ گئی، وقال الرسول، اور کہے کا رسول. دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے، بات مستقبل کی ہے، فیوچر میں کہیں گے قیامت کے دن. لیکن یہ کہنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے ماضی کی بات کا ہو گیا ہونا یقینی ہے. کیا کہے گا رسول؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ ہے میری قوم. کیا کہ انہوں نے؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کس چھوڑنے کی بات ہے؟ اس کو تو دیکھیں گے. لفظ مہجورا کو دیکھ لیتے ہیں تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. ہا جیم را، اس کا روٹ ہے حجر. اب اگر اس لفظ کو حجر سے مفعول سوچیں تو مہجورا کیا ہوا؟ ایسی محمل گفتگو جو کوئی شخص بیماری یا خواب یا نیم خوابی یا بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے. ایسی گفتگو جو بیماری کے طور پہ، بہت تیز بخار ہو تو لوگ ہلکی ہلکی آوازیں مجھ سے نکالتے ہیں، یا آدھی نیند میں ہو یا بے ہوشی میں ہو تو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہجور. ہمارے لفظوں میں اس کے لیے ایک بڑا معروف لفظ ہے بڑبڑانا، بڑبڑاہٹ، ہزیان بکنا، یہ اسی کے لیے آتا ہے. ایسی باتیں چونکہ ہنسی مذاق کا باعث ہوتی ہیں تو اس کا مطلب پھر قرآن پاک کی آیات کا ہنسی اور مذاق اڑانا ہوگا، قرآن کو تماشا بنانا، نشانہ بنانا اپنے ٹھٹھوں کا. اور کفار مکہ کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے، چوپالوں پہ بیٹھتے، محفلیں سجتیں، گیدرنگز میں اسی طرح کے کام کرتے تھے. آج دیکھیے تو عموماً لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے، دین سے باہر والوں کی تو کیا بات کریں، وہ تو قرآن کو چھوڑ کے فارغ البال ہیں اور مطمئن ہیں کہ دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، انہوں نے اپنی جان پہ ایک بوجھ لیا ہوا ہے، صبح و شام ان کو پڑھنے کی فکر ہے، اور نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی ہے اور نہ یہ کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جس سے خامخواہ لوگوں کو رحم آنے لگے، ایسے لوگوں پہ ان کی شکلوں پہ بھی رحم آئے اور ان کی زندگی پہ بھی، کہ آپ کی زندگی میں تو کوئی خوشی کے دن ہی نہیں شاید۔ لیکن دین کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو واقعی دین سیکھتے ہیں وہاں قرآن پاک کا کیا مقام ہے، کیونکہ یہاں خاص طور پہ حاضر قرآن کی بات ہے، حاضر دین نہیں، دین کو نہیں بات کی بلکہ قرآن چھوڑنے کی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ عموماً 6-7 سال کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں بہت سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور ایک طالب علم پورا ڈیووٹ ہو کے اپنا وقت دیتا ہے اور پڑھتا ہے، لیکن اس میں عموماً الا ماشاء اللہ، بہت سارے ایسے نہیں بھی ہوں گے، لیکن کثرت سے جو چیز دیکھنے میں آئی کہ آخری سال میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی باری آتی ہے، اور کبھی کبھی تو آتی بھی نہیں۔ میں نے خود ایسی جگہوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پھر آخر میں صرف خانہ پوری کے لیے پڑھاتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈینٹ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، 7-8 سال پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، ان کو گھروں میں جانا ہے، کسی کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بس جیسے آخر میں ایک کام کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عموماً صرف نحو، منطق، اخلاقیات، فقہ، حدیث، یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے، اور وہ قرآن جو 23 سال میں اترا، جس کے لیے یہ سارے سبجیکٹ سیکھنے تھے، وہ بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کورس کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے پھر تو وہ بہت اچھا سمجھے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے عموماً ایک سوچ پیدا کر دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے۔ کبھی آپ نے یہ جملہ سنا؟ بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو بہت خاص لوگ ہیں، اس کی تدریس تو بس ایسی ہے کہ یہ عام علماء کا کام ہے، عام لوگ تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت لے؟ تو قرآن آسان ہے، ایک عام معمولی پڑھا لکھا شخص جو اردو بھی نہیں بول سکتا وہ بھی بڑی روانی سے عربی پڑھتا ہے، اور عربی سے اردو ترجمہ یاد کریں شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسان ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھا دی جائیں اور قرآن کو صرف ایک عملیات کی کتاب بنا کے پیش کر دیا جائے، تو کیا یہ وہی بات نہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا؟ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، قرآن میرے ہاتھوں کی پہنچ سے کتنا دور ہے؟ جو لوگ اللہ کی رحمت میں آتے ہیں، قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے، پڑھنے لگتے ہیں، طالب علم بندے، ان کو تو اللہ نے نواز دیا، لیکن اس کلاس کو ہٹا کے عام زندگی کو دیکھیں تو قرآن پاک کتنوں نے تھاما ہوا ہے، اور پڑھنے کے لیے حافظوں میں ڈال بھی لیا تو عمل کے وقت کتنا ہی قرآن ہمارے پاس ہے۔ کیا آج اس کتاب کو ہم نے چند مشکلوں کے دور کرنے کی مشین نہیں سمجھا؟ کچھ تجربے کر لیے، کچھ آیتوں کی تسبیحات نکالنے سے فلاں تکلیف دور ہو گئی، فلاں صورت کو آپ لکھ کے رکھ لیں تو آپ کو شوگر نہیں ہوگی، فلاں کو پڑھ کے رکھ لیں تو دشمن پہ قابو پا لیں گے، قرآن پاک کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے مکان کے سب سے اوپر والے تاخچے میں رکھ دیں، کوئی مر جائے تو اس پہ یاسین پڑھ کے پھونک دی جائے، کبھی موقع پڑے قسم کھانی پڑے تو کھا لیجئے۔ وہ کتاب جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے ٹائٹل کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ آج کی امت کا کیا حال ہے؟ محجورہ، ہر ایک سوچے گا، ورنہ کل قیامت کے دن وقال الرسول، رسول کہیں گے۔ اب دیکھیے کہ رسولوں کی سفارش کی امید بہت لوگ لگاتے ہیں، اور ایک ہلکا سا آبزرویشن ہے کہ عموماً وہی لوگ زیادہ سفارش کی آس لگاتے ہیں یا کم از کم سفارش کی باتیں کرتے دیکھے گئے جنہوں نے ایک بار بھی قرآن پاک کو اپنے لفظوں میں نہیں پڑھا ہوتا۔ سوچا جائے تو کیا واقعی وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی سفارش کی امید میں، اور وہاں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی تو الزام لگا رہے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے، کہ اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا ہوا. ان قومی ساتھ اپنی قوم بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو نہیں پڑھتے تھے. ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اسی طرح نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے والا اور مدد دینے کو کافی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہے, اس کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. اب وہ لوگ جو پہلے سے مطاع بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے برداشت کریں کہ کل تک تو لوگ ہماری فرما برداریاں کرتے تھے, ہماری باتیں مانتے تھے, اور آج ہی اٹھ کے رسول کے پیچھے لگ جائیں جس کے پاس کوئی دنیاوی رنگ رونق نہیں, کوئی چکا چون نہیں, اور وہ لوگ کیسے اس کی بات ماننے لگے. پھر وہ کانشس ہونے لگتے ہیں, ڈیفینسو ہونے لگتے ہیں. ایسے لوگ پھر نبی کے دشمن بن جاتے ہیں. کل نبی کے بنتے تھے, آج دین والوں کے بنتے ہیں, علم والوں کے بنتے ہیں. کہ یہ کیا انہوں نے ایک نیا کلچر شروع کر دیا, ایک نیا رواج شروع کر دیا. قرآن پاک میں کئی جگہ ان کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا, کہیں مترفین کہا, کہیں ملا کہا, اور یہاں ادوف کہہ دیا. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ایسی ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنا. شروع میں آپ دیکھیے کہ مارکہ حق و باطل کے بالکل آغاز میں ہی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں نا, وہ فوراً اپنے آپ کو جمع کرتے ہیں اور ایسے بندے کے خلاف کمنٹس دینے لگتے ہیں. کبھی سوچا جائے تو کیوں, ان کا کیا بگڑا؟ آپ کبھی سوچتی ہوں گی نا. اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں 19ویں پارے پہ پہنچ گئے. وہ لوگ جو قرآن پاک سے نئے نئے جڑتے ہیں نا, ان کو اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھے بھلے ہر دل عزیز تھے, آنکھوں کا تارا تھے, پتہ چلا ایک دم نظریں بدل گئیں, اور کیا ہوا, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, آپ کو کیا مسئلہ جی؟ آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا, تو آپ کو میرے بالوں سے کیا غرض ہے؟ آپ نے ذرا چہرہ چھپا لیا تو کیا آپ میرا چہرہ ہی دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک دم لوگ جو ہیں وہ دشمنی پہ آنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اب ہماری زیادہ پکڑ ہوگی, اب ہمیں گلٹ ہوگا, اور وہ پھر اس طرح کی دشمنیوں پہ آتے ہیں. اور ان دشمنیوں کو دیکھ کے بندے کا دل بجھنے لگتا ہے, ہائے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں, وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کرنے والا اور مدد دینے والا. یعنی اس میں حالات جیسے بھی ہوں لیکن مدد اللہ حق والوں کی کرے گا, راہیں بھی دکھائے گا, نبی کی مدد بھی کرے گا, ان کے پیروکار کو ہدایت بھی دے گا, اور دوسروں کے خلاف جو ان کی مشکلات کھڑی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کر دے گا. یہ خوشخبری ہے کہ جو ایک دفعہ جم گیا, یہ نہیں کہ لوگوں کے پریشر میں آ کے ہدایت کا راستہ چھوڑ دو. آج اب دین پہ سراہن جو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل نہ کرنے والے اکثر لوگوں کو دیکھیں, ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیئر پریشر. کتنے لوگ ہیں جو دل سے حجاب کو پسند کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے, اکیلے میں ان کو سارا دن پہنا دے خوشی سے پہنیں گے, لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کسی آؤٹ پلیس میں آئے, گیدرنگ میں آئے, نماز چھوٹ گئی, لوگ کیا کہیں گے نماز پڑھتی ہیں؟ ذرا سوچیے کیسی اقدار بدلی ہماری, متی ماری گئی. جو بات رش کی تھی, فخر کی تھی, اس پہ اب شرمندگی ہونے لگی, اور جو باتیں اچھی تھی اس کو ہم چھپانے لگے. کہا ایسے لوگ پھر مجرم ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملے کو اس طرح کا کر لیں کہ اسے ہدایت لینے کی بجائے ہدایت کے بغیر زندگی گزاریں. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. وہ ہے نصیر لیکن کس کی مدد کرے گا؟ جو اس کے دین کی مدد کرے گا. سورۃ صف میں غالباً آتی ہے یہ آیت کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. پھر ایک اور جملہ کفار مکہ کا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, اور کافروں نے کہا کیوں نہیں اس پہ نازل ہوا قرآن پاک یک بارگی, ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتر گیا, یہ 23 سال کیوں لگے, یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں کیوں اترتی ہیں, کچھ اترتا کبھی نہیں اترتا, اکٹھے اتر جاتا, یہ ان کا اعتراض تھا. ایسے اعتراضات کرتے تھے کہ جس سے لوگ واقعی شبہ میں پڑ جائیں. یہ اکٹھا اترتا, اگر اللہ کا کلام ہے تو کیا اس کو سوچ سوچ کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی علت ان کو بتا دو, ہم نے کیوں اس کو آہستہ آہستہ اتارا؟ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, اسی طرح تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت کر دیں, آپ کے دل کو جما دیں, اور اس کو خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں. فؤاد دل کو کہتے ہیں, کون سا دل؟ جس میں جذبات پلتے ہیں. قلب بھی ہوتا ہے, نفس بھی ہوتا ہے, لیکن فؤاد خاص طور پہ ایموشنز والا حصہ. اور رتل ناہ ترتیلا, را تا لام, رتل ترتیل کیا ہے؟ کسی چیز کی خوبصورتی اور خوبی. سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ قرآن پاک کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے چاہیے, اس لیے آہستہ کہ آپ کا دل جمے. یعنی یہ مشرکین جو آپ کو ستاتے تھے, جو آپ کے راستے میں مشکلات آتی تھی, اس سے آپ کے دل کو جمایا جاتا ہے. اور قرآن پاک ایک بالکل زندہ حقیقت کی طرح اترتا تھا. جیسے ہم باتیں کرتے ہیں اور ایک دم کوئی رو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں یا بہن یا بھائی یا شوہر آ کے اس کو تسلی دیتا ہے, بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے کلام سے تعلق جوڑ لیتے ہیں نا, تو اللہ کا کلام بھی ان کو اسی طرح دل سوزیاں کرتا ہے. وہاں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ نازل ہو رہا تھا, فوراً آیتیں اتر جاتی تھی. جو ہی یہ کوئی بات کہتے یا پوچھتے آیتیں اترتی. اور اسی طرح آج بھی وہ لوگ جو اس کتاب سے سچا شغف رکھتے ہیں نا, وہ اداس نہیں رہ سکتے, وہ غم زدہ نہیں رہ سکتے, وہ اداس پریشان نہیں ہوتے. فوراً قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے پاس آ جاتی ہے, ان کے ذہن میں چپکے سے آتی ہے, اور ایک دوست کی طرح ان کے دل کا غم بانٹ لیتی ہے. یہ اس کتاب کی تازگی ہے. کبھی باسی نہیں ہوتا, کبھی پرانا نہیں ہوتا. لوگوں نے بڑی کوششیں کی لوگوں کو روکیں اس کتاب سے, لیکن ایک دفعہ جو جم گیا, پھر وہ کتاب جو ہے لوگوں کو حقیقت میں خوبصورت ساتھی بن کے ملتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سورت بنی اسرائیل کی آیت 106 میں بھی آتا ہے, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے, اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا. جیسے بارش ہوتی ہے نا, ہلکی ہلکی بوندا باندی, کنمن کنمن, چھن 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 بارش ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ زمین میں جاتی ہے, مردہ زمین پہ پڑتی ہے تو مٹی کی خوشبو آتی ہے, ایک زندگی کی لہر دوڑتی ہے. اور اگر ساری بارش اکٹھی آئے تو لوگوں کو غم ہی لگ جاتا ہے کہ وہ نہ بھیگ جائے, وہ نہ گر جائے, کہیں سے چھت ٹپک رہی ہے اور کہیں سے کھڑکی سے پانی آ رہا ہے. وہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے, دل پہ آتا ہے, وہ بارش کی پھوہار کی طرح آتا ہے. یہ حکمت ہے. یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ کیوں اتارا, تم کو بتا دو کہ یہ کتاب تو اتنی پیاری ہے, اور باقی رہ گئی کہ تمہیں یہ نہیں پسند تو جاؤ پھر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں, تو اس کا ٹھیک اور فوری یعنی برجستہ جواب اور بہترین توجیہ آپ کو بتا دیں. ایک اور وجہ بتا دی قرآن پاک کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی, کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض یا شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم ان کا جواب دیں گے, وضاحت پیش کریں گے, اور اس طرح ان کو قرآن پاک سے لوگوں کو دور کرنے کا اور گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ فوائد ہے. اور پھر آخر میں کہہ دیا, الذین یخشرون علی وجوہہم الی جہنم, وہ لوگ جن کو اوندھے منہ جہنم کی طرف لایا جائے گا. اولئک شر مکانا وادل سبیلا, یہ لوگ بدترین مکان میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے بہت بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے منہ اوندھے گرائے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اعتراضات کرنے والے. دیکھیے عقلوں کے اندر یہ اعتراض اترتے ہیں نا, اللہ انہیں عقلوں کو اوندھا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جرم اور سزا میں کتنی مماثلت ہے. جس دماغ نے اس قرآن پہ اعتراض کیا, اللہ اس عقل کو پاؤں کے بل مارے گا. سیدھی سادھی باتوں پہ غور کرنے پر آمادہ نہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھے منہ جہنم کی طرف چلا کر لے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک سے کتاب و تفسیر میں، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے، یعنی ان کو منہ کے بل کھڑا جائے کیا جائے گا یا جمع کیا جائے گا، یعنی حیرت کی کہ یہ کیسے ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو دو پاؤں پر چلایا، کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ اللہ اکبر، میں تو چند دن پہلے پاؤں پہ غور کری تھی چلنے پہ، آپ دیکھیں کتنی تیز تیز آپ چلتے ہیں اور چھوٹے سے پاؤں ہیں نیچے، کوئی لمبے لمبے بھی نہیں، ایک ایک فٹ کے آگے اور پیچھے۔ آپ کو ٹیبل بناتے ہیں تو آپ سیدھی لمبی ٹانگیں بیچ میں نہیں لگا سکتے، آپ کو نیچے سپورٹ لگانی پڑتی ہے، یا کم از کم پھر چار ٹانگیں لگیں گی۔ کسی چیز کو دو ٹانگوں پہ آپ کھڑا کر کے دیکھ لیں، اپنے گھر کی چیزوں پہ غور کیجیے گا، کسی ٹیبل کے اگر مڈل میں آپ کے ایک ٹانگ ہے یا بیچ میں دو ٹانگیں، تو نیچے دیکھیے کتنا پورا ایک چوڑی چیز بنی ہوتی ہے نا، فلپ سے، انسان کے تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو جو رب سیدھا کھڑا کر سکتا ہے، کہ وہ سر کے بل کھڑا نہیں کر سکتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پہ اعتراض کرتے تھے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اولئک شر مکانا وأضل سبیلا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرنے والے، تو پھر ذرا سوچو کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہم نے خلاصہ کر لیا یہاں تک کی ساری باتوں کا۔ ایک آیت کا تعلق چونکہ دوسری کے ساتھ تھا، تو بہتر تھا کہ ہم اس سارے کو اکٹھا کر لیں، لیکن اگر مجموعی طور پہ ہم اس سبق کے اوپر اور ان آیتوں پہ، اگر اوور آل ہم ان آیات کے اوپر بات کریں، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ واپس چلیے ذرا آیت 26 پہ، قیامت کے دن کا منظر ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کے مناظر ہیں۔ مومن کے لیے قیامت کی مدت انتہائی مختصر ہوگی اور کافر کے لیے طویل ترین ہوگی۔ دنیا میں بھی اگر کسی چیز کا تجربہ کرنا پڑے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی، انتظار کے تو چند لمحے بھی انسان پہ بوجھل ہوتے ہیں۔ ویسے آپ سارا دن بیکار بیٹھے رہے اور کسی کے انتظار میں بیٹھے، تو آپ بار بار ہاتھ ملتے ہیں کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، ابھی تک یہ آئے ہی نہیں، کہا تھا آئیں گے اور آئے نہیں۔ ایسے دن میں اللہ تعالیٰ حسرتوں کی بات کرتے ہیں۔ قیامت کا دن یوم الحسرہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اس کو یوم الحسرہ کہا جاتا ہے، کہ اس دن سے ان کو ڈرا دو جس دن حسرتیں ہوں گی۔ بہت سارے کاموں پہ حسرتیں ہوں گی، انہی میں سے ایک حسرت کا ذکر یہاں ہے۔ کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس کس چیز پہ قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے افسوس، ہائے حسرت ہم پر اس چیز میں جو کمی کی ہم نے۔ سورۃ مریم آیت 39 میں قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا، حسرتوں کا دن۔ وانذرہم، اور ان کو ڈرائیے اس دن سے جب معاملاتوں کا فیصلہ ہوگا اور وہ حسرت کا دن ہے۔ اسی طرح حسرت کا جو لفظ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ہا سین رو سے ہے، حسرا یخسرو، نگاہ کا تھکنا۔ حسرا طیر کہتے ہیں پرندے کے پروں کا گرنا، پر جھڑتے ہیں نا جیسے ہم لوگوں کے بال جھڑتے ہیں، اسی طرح پرندوں کے پر جھڑتے ہیں، اس کو حسرا کہتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر ایک حسرت کرے گا، انسان بعض دوستیوں پہ حسرت کرے گا، بعض اور کاموں پہ حسرت کرے گا، علم کے ورثے کو آگے منتقل نہیں کیا تو اس پر حسرت کرے گا۔ موت کے وقت حسرت کرتا ہے کافر، کہ جب اس کو روکا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ سورۃ مومن کی آخری آیتوں میں ہم پڑھ چکے 99 سے 100 میں، حتی اذا جاہدہم الموت قال لعلی یرجعون، آگے آیتوں میں آتا ہے کہ کاش مجھے کوئی دنیا میں واپس بھیج دے اور میں واپس جاؤں۔ اسی طرح سورہ منافقون آیت 9-11 میں آتا ہے، وانفقوا مما رزقناکم، اس سے پہلے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. اسی طرح وہ چیزیں جس پہ قیامت کے دن حسرت آئے گی, اس میں ایک چیز تو یہ دوستیوں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا. پھر اس کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ وہ کس دوستی کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیے دوستوں کی عادتیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر آنے لگتی ہیں. جو دوست کا دین ہوتا ہے نا, وہ انسان کا دین بننے لگتا ہے. ایک شخص تھا تو اس کو موقع ملا رمضان کی آخری راتوں میں عبادت کا, لیلۃ القدر نصیب ہوئی, پورا وقت ایک ہی دعا کرتا رہا, اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر. کسی کو پتا چلا, اس نے کہا تم نے تو موقع ضائع کر دیا, کیا کچھ تم مانگ سکتے تھے اور تم نے ویسٹ کر دیا. تو کہا نہیں, میں نے اچھا دوست مانگ کے میں نے اچھا دین مانگ لیا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس پہ حسرت ہوگی وہ کیا ہے, امارہ, حکومت, عہدے پر فائز. لوگ دنیا میں ان کو لینا چاہتے ہیں نا, پانا چاہتے ہیں, قیامت کے دن حسرت ہوگی. آپ نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, انکم ستحرسون علی امارت وستکون ندامت یوم القیامہ, بے شک تم حرص رکھتے ہو امارت کی, یعنی کوئی عہدہ ملے, بڑے عہدے پہ فائز ہوں, رینک ملے, لیکن قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث ہوگا, کیونکہ ذمہ داری بہت ہے نا. اسی طرح ہر وہ مجلس باعث حسرت اور ندامت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. بازار میں, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, دوستوں میں, جہاں ہو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیں. اس کی دلیل بھی صحیح روایت میں آتی ہے کہ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا ام مثل جیفتی حمار وکان لہم حسرا. ہر وہ قوم جو کسی جگہ سے اٹھتی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتی, تو گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ مردار گدے کی بدبودار لاش پر سے اٹھے, اور یہ محفل ان کے لیے حسرت کا ذریعہ ہوگی. اسی طرح ایک حسرت جہنمیوں کو ہوگی جب جنتیوں کو ان کے گھروں میں جاتا دیکھیں گے. آپ کو پتا نا کہ جہنمیوں کے جو گھر جنت میں ہیں وہ بھی جنتیوں کو دے دیے جائیں گے, تو اس وقت بھی ان کو حسرت ہوگی. آج دنیا میں کوئی ہمارے گھر پہ قبضہ کر لے تو کیا حال ہوگا. اس وقت انسان کہے گا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے افسوس میں دنیا میں کچھ نیکیاں کر لیتا, کچھ آگے بھیجتا اور کچھ جمع کرتا. اسی طرح سنتیں چھوڑنے پر حسرت ہوگی, سورۃ احزاب آیت 66 میں اس کی دلیل ہے. پھر اسی طرح دین کا مذاق اڑانے پر حسرت ہوگی, سورۃ زمر آیت 56 میں, اور سورۃ آل عمران آیت 30 میں. کریں کیا, اس دن کی حسرتیں جس کا خاص طور پہ یہاں ذکر ہے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ بری دوستیوں کو چھوڑنا ہے, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے, عقل مندی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. دیکھیے کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن بعد میں بڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم دوست اچھے رکھیں گے نا, آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی نیکی کا میلان آئے گا, شوق آئے گا, جذبہ آئے گا, اور ہم اپنے آپ کو زیادہ مطمئن محسوس کریں گے اس نیکی کے اوپر. اور اگر ہم اس چیز کی کوشش نہیں کریں گے نا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اپنے آپ کو بالکل اس نیکی کے قابل کبھی کر ہی نہیں پائیں گے. دوست تین طرح کے ہوتے ہیں, کچھ خوراک کی طرح, ہر وقت ضروری, ان سے انرجی ملتی ہے, آپ کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں, آپ کو شوق دلاتے ہیں, خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا شوق دلاتے ہیں. کچھ ہیں دوا کی طرح, بیماری میں کام آتے ہیں, جیسے دوا اچھی نہ بھی لگے لیکن کام آتی ہے نا. اس طرح کچھ لوگ بڑے کریٹک ہوتے ہیں, ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ہمارے لیے فائدہ مند بہت ہوتے ہیں, وہ ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح تیسرے وہ دوست جو خود بیماری ہوتے ہیں, جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنے دوستوں میں کیسے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا, اس طرح ایمان کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اچھا دوست انسان کی روحانی ضرورت ہے, جو خود بھی وقت کو اچھا استعمال کرے اور آپ کا بھی اچھا وقت کرے. بعض دوست اچھے درختوں کی طرح ہوتے ہیں, تھکے ہوئے کو پرسکون کرتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں تو پھل دے دیتے ہیں, اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ پھل ہوتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے. تو ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ہمیں اچھی دوستیاں کرنے والا بنا دے. اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وحب احب الی من نفسی واہلی وما البارد. ایک جگہ تلا ہوں, انی اسلک حبک و حب من یحبک, تو نیک لوگوں سے دوستی قیامت کے دن انسان کو بہت تسکین دے گی، خوشی دے گی. بچوں کو خاص طور پہ اس موضوع پہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سوسائٹی کا بہت اثر ہوتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان آیات کو بہت اچھے رنگ میں شیئر کر سکتے ہیں کیا دوستی کی اہمیت ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو خود دوستی دیں گے نا، دوستی کریں گے، تو انشاءاللہ وہ باہر کی چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہوں گے. لیکن جہاں بھی دوست ہوں ان کے نظر رکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ اچھی دوستی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی ہے اور بری دوستی کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی ہے. پاس بیٹھو تو دھوئیں سے کپڑے ہی کالے ہو جائیں گے، اور خوشبو بیچنے والا کچھ نہ دے گا تو بار بار جب شیشی کھولے گا تو اس خوشبو سے ناک میں اچھی خوشبو تو جائے گی نا. اور یہاں ایک اچھے دوست کی پہچان بھی بتا دی کہ وہ وقت نہیں ضائع کرواتا اور ہر وقت ناراض بھی نہیں ہوتا. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں پکار لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ تو وہ لوگ چلے جائیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچاتے ہوئے آج اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کو چیک کرنے والا بنا دے، اور واقعی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں چیک کریں. دیکھیں کہ دنیا کی کشش بہت ہوتی ہے، انسان کو ہمیشہ وہ دوست اچھے لگتے ہیں جہاں گلیمر ہو. بعض دفعہ دولت کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ شکل و صورت کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی خاندانی سملیرٹیز ہوتی ہیں. لیکن اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے دین میں مددگار ہو، اور اسی سے پھر دنیاوی دوستیاں بھی آتی ہیں. کچھ لوگ دنیا میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دین کے معاملے میں مددگار ہو جاتے ہیں. چلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی دوستوں کے کہنے پہ اس کلاس کو جوائن کیا تھا آپ نے؟ ہر بندے ہی مجھے لگتا ہے کہ دوست کے کہنے پہ آتا ہے، یا ہم ان کو بلاتے ہیں یا ہمارے دوستوں میں بلاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو جتنا ہمارے دوست دین کے قریب ہوں گے وہ ہمیں دین کی طرف لے جائیں گے، اور جتنی دوستوں کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی اتنا ہی وہ ہمیں غلط طرف لے دیں گے. بعض دفعہ ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا دوست ملتا ہے یا ایسی دوست ہوتی ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے لے جاتی ہے. ارے تم کہاں پڑ گئے، چھوڑو. وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو سیکھنا نہیں تھا، تو وہ پھر آپ کو بھی لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوست اب پہلے والوں کو کیا کریں، چھوڑ دیں، ان کی اور ترجیحات ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو دین پہ لے آئیں، اب ان کو گول بنائیں، فوکس کریں، انشاءاللہ دعوت دیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کو بھی بتائیے. ہمارے ہاں دوست عموماً مل کے غلط کام زیادہ کرتے دیکھے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں بہترین دوستیاں کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین یا رب العالمین. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ ہٹ ہو گیا ہے کیا فیلنگس ہیں؟ جی ضرور آپ کو اپنا ماسک ساتھ میں کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بریک بھی دیں گے. بریک یہ بس یہ تھوڑا جن کا نماز کا ٹائم ہے وہ ضرور ساتھ میں نماز کر لیے پڑھ لیا کرے نا. جی آج کیا لیا لیسن؟ کیونکہ بڑی سخت آیات تھی. ہانا جی سے بات ہو رہی تھی، ان کی اپنی ایک ریلیٹو بزرگ جو ہیں پپو ان کی جو ہے نا ان کی پاکستان میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ ایسے میری بات ہو رہی سے دل بھر آیا ہے کہ بہت ماشاءاللہ اچھی تھی اور ہیلپ فل بھی تھیں اور بہت عاجزی والی تھیں.
تو بس قدرتی جو بزرگ ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے, تو بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور تو کیونکہ ہم نے بھی واپس جانا ہے نا, تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ اچھے اعمال لے کے جائیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ ہم اس کا گو تھرو تھوڑا سا جائیں گے کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس, آج کے لیسن سے کیا سیکھا ہے جی, کیا آپ لوگوں کو سیلف اسرٹن کرنی ہے, سیلف چیک اور آور ڈیڈز آن آور ڈیڈز, بالکل صحیح بات ہے. اچھے دوست کے انتخاب کرنا چاہیے ہمیشہ, بالکل, کیونکہ انشاءاللہ یہ آگے شاید آئے گا, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیونکہ بھی کہ حسرت کے دن سے بچنا ہے, بالکل بالکل اس کی تیاری کرنی ہے. حسرت کے دن سے بچنے کے لیے ہم نے تیاری, ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ نے خود نوٹ کریں, دیکھیں سب رشتے آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں, آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ خود آپ پیدا نہیں ہوئے, وہ اللہ تعالیٰ کا نے آپ کو چنا. جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, جو بہن بھائی ہوتے ہیں, جو آپ کے کزن ہوتے ہیں, آپ کے خالہ پھوپھی چاچو, یعنی سارے رشتے آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں, لیکن واحد ایک فرینڈ کا رشتہ ہے جو فرینڈ شپ ہوتی ہے, اور دوست جو ہوتا ہے یہ انسان خود چوز کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لحاظ میں خود بھی محتاط رہیں, آپ کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور یقین کریں واقعی جیسے استاذہ جی نے کہا ہے. اچھا آپ لوگ اپنے دو کہنے پر اس قرآن میں آئے, یہاں پہ ون ٹائپ کریں, یا آپ کو کیسے پتا چلا ہے آپ کیسے آئے ادھر, یہ بتائیں گے مطلب کہ کیا فرینڈس کی طرف سے آیا ہے, کس طرح پتا چلا ہے تھوڑا سا بتائیں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں. آج 19th پارہ سٹارٹ ہو گیا ہے, 20 کے بعد تکمیل ہے ہماری 20th پارہ کے بعد. آپ نے اپنی جو ہے فیلنگز آڈیو میں جی اس نوبت مائک لیں گی آپ, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں, ٹھیک ہے.
ہیلو السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا سفر اس پہ میری دوست میرا سردار سے ہوا, اس نے اپنے گھر میں لنچ کیا ہوا تھا, ہم سب دوست تیار ہو کے اس کے گھر گئے, اس نے اور ہمیں لیکچر سنایا سائزہ جی کا, اور ہم کسی نے نہ سنا. وہ اس نے ہمیں اگلے ہفتے پھر دوبارہ بلایا لنچ پہ, اور پھر ہم لوگ تیار ہو کے گئے, تو پھر ہم میں سے کسی ایک دوست نے کہا چلو اس نے اتنا اہتمام کیا ہے چلو کچھ تو سن لیتے ہیں. دوسری دفعہ جب سنا تو بس پھر ہم سب نے ایسا سنا کہ وہ آج تک سن رہے ہو, اس بات کو ہوئے آج سے 7 سال ہو گئے. جزاک اللہ خیر.
جزاکم اللہ خیر نمبر, ویری گڈ. دیکھیں یہ ہوتا ہے واقعی ایک اچھا دوست آپ کو لے, کیونکہ میرا بھی ایسے ہی ایک ایکسپیرینس ہے کہ مجھے فرینڈس کی وجہ سے بھی میں بھی اس قرآن کی طرف آئی تھی, شوق تھا پہلے سے بھی اس قرآن کو ٹرانسلیشن سارا کچھ کرنے کا نا. تو واقعی اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ نیک راستے کی ہی طرف لے کے آئے گا, اور اس کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں, ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بننا ہے, اور اپنے والدین کے لیے, استادوں کے لیے جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے, جیسے آج کی آیات سے بچنا ہے کہ یہاں سے 19th پارہ کا جو سٹارٹ ہے وہاں سے دیکھیے, وقال الذین لا یرجون لقاءنا, اور کہا ان لوگوں نے نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. تو ہم نے ان چیزوں میں بھی سوچنا ہے, کیا ہمیں یقین ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری کل اللہ پاک سے ملاقات ہوگی, کہ ہم ہمارے ہر وقت دائیں بائیں ہوتے ہیں, ہمارے ایک ایک اعمال نامہ لکھ رہے ہیں, تو رائٹ پہ بھی ہیں اور رانگ پہ بھی, سوری رائٹ بھی اور رانگ, ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے, ہمارے منہ سے ایک جو لفظ نکلتا ہے, کیوں جب قرآن اس کا کہہ دیتا ہے کہ بولتے ہیں منہ سے تو اس کو پہلے سیو کر لیا جاتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اچھے جو ہے الفاظ منہ سے نکالیں, معاف کرنے بنے
ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے کرنا. انسان ہے, خطائیں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, لیکن بار بار اپنی غلطیوں سے معافی مانگنا, استغفار کرنا, کسی کا دل دکھائے معاف کرنا, اور سچے دل سے مطلب دل میں سے جو حسد ہے, بغض ہے, کینا ہے, اس کو کوشش کرتے جائیں گے نکل جائے گی. کیونکہ ہم اب اہل قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن کے بعد بھی ہے نا ساتھی, اور قرآن ہی کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے. واقعی آپ سب سے یقین کریں کتنی اللہ پاک نے محبت اتنی اور کسی سے نہیں ہے نا. تو اللہ پاک سے دعا ہے. سسٹر فرانسس کو وانٹ ٹو شیئر. جی بالکل بالکل, میں مائک چھوڑ رہی ہوں. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز نہیں آ رہی تھی میرے حال میں. عائشہ تو ربی آپ ہیں ادھر, دوبارہ سے آپ کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے, نہیں تو ریکارڈنگ جی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ آج پرابلم آ رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے بالخیر, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. جی آپ میں سے کوئی سسٹر اگر مائک لینا چاہے, جی سنیا آپ آ جائیں, عائشہ آپ ہیں, اللہ ہے, ہم کیوں نہیں آتے, آیا کریں, دیکھیں لیں گے, اپنی فیلنگز ضرور شیئر کیا کریں. جی رضوانہ ہے, عالیہ قریشی ہے. یہ اس لیے ہم لوگ اب دیکھیں, ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوا, ہم صرف اس قرآن کی وجہ سے جڑے ہیں. اس قرآن ہی نے ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے نا, اور اللہ پاک اسی طرح جوڑے رکھے اور اس قرآن سے کبھی بھی نہ ہٹائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لازمن جو ہے اس کے اوپر اپنے اوپر اس کو امانت سمجھا کرے. جب آپ اسے مشورہ مانگا کہا جاتا ہے مائک کے لیے کچھ بھی, تو مائی ڈاٹر ناٹ ٹک دس کورس فرسٹ, الحمد للہ. تو آئے نا فریدا, مائک لیں, آ جائیں, ہینڈ ریس میں چھوڑتی ہوں, میں پوائنٹ ڈاٹ کرتی ہوں, تو مائک لیں پلیز, کیونکہ بات کریں, بات شروع کیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اب ریٹن میں بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو آواز سارے ریپلے میں بھی جائے گی, سارے سنیں گے, اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہینڈ ریس کریں پلیز اور مائک. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں اور کیا کیا سیکھا, کیونکہ کافی سخت آیات بھی تھی کہ دیکھیں جو وقدم نہ الامعادی میں نا آئے ان کی طرف جنہوں نے مائک ڈز ناٹ ورک. اوہو سوری, چلیں کوئی بات نہیں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے سب کے لیے. لیکن کوشش کیجیے, دل ہے یہ 20th فارغ بعد, ابھی سے اپنا جو آپ نے پریزنٹیشن, اپنی آڈیوز ابھی سے ریڈی رکھیں. یہ نہ تو اینڈ ٹائم پہ بولے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ پرابلم ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے کچھ بھی سینڈ نہیں کر سکتے, بلکہ سب نے سینڈ کرنا ہے کچھ نہ کچھ ایز اے ریٹن مٹیریل. تو کریں گے لوگ آڈیوز میں سینڈ کر دیں, پریزنٹیشن سینڈ کر دیں, اور جو آپ نے آڈیو سینڈ کرنی وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ صرف 3 منٹس کی ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. ٹو دی پوائنٹ بات کریں, جتنا شارٹ ٹائم میں ہم بات کرنا یہ بھی ہمیں آنا چاہیے. کیونکہ آپ نے نوٹ کیا جس تازہ جی کے ماشاء اللہ کے لیکچرز ہوتے ہیں بہت ہی کم ہے, جو بہت ہمیشہ ان پہ 30-35 منٹس یا 40 اتنا زیادہ ہوتا ہے, یا کوئی اگر کوئی کوشچننگ وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے, نارملی وہ اتنا لیتی ہے نا. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اور یہ قرآن کی ہی, قرآن کو ہی آگے فوکس رکھیں اور اسی کے لحاظ سے ہم نے باتیں سیکھنی ہے. اچھا آج کل آپ لوگ پارٹیسپیٹ بہت کم کر رہے ہیں کلاس میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آواز کی پرابلم ہے یا ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے یا نیٹ کی مسئلہ ہے؟ تو یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا کریں, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے نا. کیونکہ آپ لوگوں کی جس وقت میں آپ لوگوں کی یہ دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کلاس میں ان آن ہو, مطلب آپ کی آئی ڈیز وغیرہ, وہاں سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ساری کلاس جو ہے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا اللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کو 15 منٹس کی بریک دیتے ہیں. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا, کتاب و دعا, اس میں جو دعائیں کریں خاص کر جو رکوع سجود میں, وہ آپ نے یاد کرنی ہے, اسٹیل کیٹ سیٹ ہو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے, دعائیں یاد کریں. آج میں آپ لوگوں سے سنوں گی آپ کو دعا کے لیے ریڈی رہیے گا, میں کہیں سے بھی آپ سے سن سکتی ہوں, چاہے مجھے دیکھ کے سنائے لیکن سنانی لازمن ہے, اور خاص کر نماز کے بعد کے اذکار ہیں. اور یہ ایسی چیز آپ بولا تھا, ابھی دوبارہ سے بول رہی ہوں واش روم کے اندر جانے کی, باہر جانے کی, یہ ساری چیزیں. اور ابھی آپ نے ماشاء اللہ سورہ نور میں کافی چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں, احکامات ہونے کو گھر کے اندر بھی جس طرح پیرنٹس کے روم میں داخل, یہ ساری چیزیں آپ نے نا کبھی آپ اچھے طریقے سے ان کو لکھ کے شیٹ میں سامنے لگا تھی کہ بچوں کو پتا ہو انگلش میں اردو میں, جس طرح بھی آپ سامنے لکھی ہونی چاہیے, اور سورہ کا حوالہ اس کے آیات پہ دیکھیں گے وہ حیران ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں قرآن کیا بتا رہے ہیں. یہ چیزیں لازمن آپ جو ہے نا بچوں میں سب میں اویئرنیس پیدا کر کریں سب کو, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری تجوید کا ہوگا, تجوید کے بعد کتاب دعا. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان, يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان, يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران, يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك القرآن, يا حامل القرآن. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران, يا آيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات حامل القرآن.
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك حجا حقا تعبدا ورقا, لبيك مرهوبا مرهوبا. ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفاضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سب بریک سے واپس آ گئے. دیکھیں اللہ کی طرف سے آج کتنی زیادہ پرابلم آئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شیطان کی طرف سے دیکھیں شیطان کتنا زیادہ پرابلمس ہمارے لیے کریٹ کر رہا ہے, لیکن ہم نے گھبرانا نہیں. ابھی دیکھیں گول پلے کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو طرف آواز آتی ہے لیکن ہم سب کو نہیں آ رہی. جب آج میں نے صبح سٹارٹ کیا ہے تو روم ہی شو نہیں ہو رہا تھا, تو بس یہ تھوڑے بہت ایشوز آتے ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے اور ہم نے اس پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ تعالی العزیز. انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کریں گے ہم اپنے مصحف ریڈی رکھیں تجوید کتاب الدعا, اور پلیز دعاؤں کے لیے لازمن آپ نے ریڈی رہنا ہے, چاہے مجھے دیکھ کے سنائے یا اس طرح. تو میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی تو آپ نے لازمن ریڈی رہنا مجھے سنانی ہے, اسے تھوڑا سا پتا چلے کہ آپ کو کتنی آتی ہے. اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر لیں گے. اور یہ آپ نے اپنا ہوم ورک میں لکھ لیں, آپ نے یہ ساری دعائیں یاد کرنی ہے, توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میری آواز آ رہی ہے کلاس میں؟ یہ دعائیں جو کتاب الدعا میں ہم پڑھ رہے ہیں, ہم نے یہ پہلے بھی کچھ ان میں سے پڑھ چکے ہیں. یہ پلیز آپ سب نے اپنے اوپر امانت کرنے کوشش کرنی ہے, خاص کر جو ریگولر دعائیں ہیں. سورہ نور کی کتنی آیات ہیں؟ سورہ نور کی جو ہے نا وہ آیت اللہ نور السماوات والارض, ٹھیک ہے, وہ بہت خوبصورت ہے, وہ آیت یاد کر لیں. اور اسی طرح آپ کو سورہ المومنون کی پہلی 11 آیات میں نے بولا تھا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ والی. اور اسی کی آخری تھی افحسبتم انما خلقناکم. یہ اگر نہیں تو لیکن کم از دعا میں جو دعائیں ہیں ہماری نماز کے اندر آتی ہیں, نماز کے باہر جب ہم مطلب آخری سلام پھیرنے کے بعد کی جتنی دعائیں ہیں. مس پاسا جی نے کل پیج نمبر بھی بتا دیا تھا, کل جو ہم نے کل کیا 58 سے سٹارٹ کی تھی وہ والی. اور اس کے علاوہ نماز کے بعد کے اذکار جو ہم نے کل کیے ہیں, اس سے پہلے کی مسجد میں داخل ہونے کی اور صبح اٹھنے کی, اور یہ ساری چیزیں پلیز آپ کو آنی چاہیے. تو یہ میں آپ سے لازمن سنوں گی, اور یہ نہیں آپ نے کوئی مجھے یہ ایشو نہ دیں گے مسا, تو یہ آپ کو بہت ابھی گڈ ٹائم ملتا جائے گا. آپ نے لازمن ٹائم نکال کے ان کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. حصہ المسلمون کے ہم ایپ بھی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کی سے بھی, لیکن ان دعاؤں کو لازمن آپ سب نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تجوید کا سیشن ہے, تو پلیز بہت شعور کے ساتھ پین لازمن یا پینسل پاس رکھ, حرف پہ نظر رکھنی ہے. جب آپ حرف پہ نظر نہیں رکھیں گے آپ کی جو ہے نا نگاہ بٹک جائے گی اور آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ لوز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہت غور سے سننا ہے اور اس کو اسی طریقے سے پیش کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. لسن نمبر 183 ایت نمبر 21-34 سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل
الله
وقال الذين لا يرجون لقاء
أو نرى ربنا
انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
لقد استكبروا في
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم إحمان
الملك يوم
على كل رحمة وكان عسيرا
وكان يوما على الكافرين عسيرا
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
يا ويلتى
لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء
لقد أضلني عن
ذكري وعقلي وكان الشيء خذولا
وكان الشيء
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم
الذين
أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
يهان پر مولا سنفلتا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر سے تحریر بہت زبردست اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی تجوید کرتے رہتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جو ہمیں ٹائم ملتا ہے اس میں ہم اس کو جو آپ کے 3 ڈیز کا ہوتا ہے ڈیلی بھی ایک بار اس کو لازم ریوائز کیا کریں اپنے شعور کے ساتھ لاؤڈلی تھوڑا سا کیا کیونکہ اگر بولیں گے ہم تھوڑا بڑے آرام سے تو مہارج کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تھوڑا سا لڑتی ہونا چاہیے صفات الحروف کے ساتھ مشغلہ سسٹر عائشہ آپ کو ساتھ میں کروا رہی ہیں تو یہ آپ کو سارا بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے اگر آپ بولیں گے ہم نے اب لکھ لیا ہے ہمارے پاس نوٹس آ گیا تو بس کافی ہے نہیں ہے مسلسل آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس کے بغیر ہماری کبھی بھی تجوید جو ہے اچھی نہیں ہوگی یہ آپ کے لیے میرے لیے چاہے کوئی کہہ سکتا ہے نا جی میں نے کورس کر لیے ہیں تجوید میں بھی اب تو مجھے ضرورت نہیں نو آپ کا پھر اپ ڈاؤن ہو جائیں گی اس کے لیے مسلسل آپ کو ٹچ رہنے کی ضرورت ہے تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا جو دکھ سچی نہیں ہے تو وہ ہمت نہیں ہاریں گے کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اپنا بھی ہے کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میری بھی تجوید اچھی نہیں تھی اس کے لیے مسلسل پریکٹس کی ہمیں بار بار یہی بس پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنی تو یہ آپ اپنا لازمن ونس ٹائم ڈے اس کو ایک دفعہ جو آپ کا لیسن ہوتا ہے اس کی کچھ آیا ضروری نہیں کہ پورا لیسن لے لیں مطلب 2 آیات لے لیں 3 لے لیں کیونکہ اس میں سارے مخارج آ جاتے ہیں رولز آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی پریکٹس ضرور کیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کتاب دعا سٹارٹ کرتے ہیں تو 98 سے تھا جو ہم لوگ سٹارٹ کے تہجد کا ذکر, وہ وتر کا ذکر آ رہا تھا, وہ ہم سٹارٹ سے کریں گے کیونکہ ایک ہی سیشن اس میں سے لیا تھا, اس میں سے جو اس کو دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعا کے مسائل, اس کتاب میں سے آج ہم چیپٹر دیکھیں گے بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں. صفحہ نمبر 101 ہے, 101, العدیت الخاصۃ لبعد الصلاۃ. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی ٹاپک میں آتی ہیں, لیکن اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ نماز ہی متعلق ہیں لیکن کوئی ایک نماز نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر حسن المسلم میں سے بھی اگر کوئی دعا ایسی ہے جو کہ اس میں نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات, نماز تہجد میں سورت فاتحہ سے قبل درجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے. پہلی بات پہ غور کیجئے, نماز تہجد دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کا عادی کر دے, پہلی بات, ٹھیک ہے. دوسری بات, سورت فاتحہ کہاں اس سے پہلے پڑھنی ہے. جب بھی کوئی بات سنیں نا تو فوراً اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ کھینچ لیا کریں, اچھا سورت فاتحہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. تو آپ جو ہی اس طرح سے سوچیں گے فوراً آپ کے ذہن میں اگلا سوال آئے گا کہ اچھا کیا پڑھنا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم اپنی میموری کے لیک ہونے کا شبہ کرتے ہیں نا, تو آپ آج سے ایک چھوٹی سی ٹپ لیں, شاید آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ویژولاز کریں, مثلاً جیسے اب آپ کو میں بعد میں پوچھوں گی اچھا ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی, تو کہیں گے ہاں پتہ نہیں وہ کون سی نماز کی تھی. کیا نہیں, لفظ نماز تہجد جب سنا میری زبان سے فوراً ویژولاز کریں کہ آپ رات کو سب سو رہے تھے اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. کب پڑھ رہی تھی؟ صرف فاتحہ سے پہلے. یعنی اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بنا لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ ابھی جو دعا ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کب کی ہے. پہلی بات تہجد, ہاں وہ رات کا وقت سوچا تھا ذہن میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے اس کو سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے. کون سی دعا ہے؟ آئیے مل کے حدیث دہراتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته. اب آگے سے کیا ہے؟ دعا الفاظ ہیں. اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے لفظوں کو عربی کے, کہ ابھی تک ہم نے بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے تھے نماز کے لیے تو کیا کہتے تھے. اب جو دعا ہم نے یاد کرنی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. دہراتے ہیں, اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے. اور بالکل ان کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے. کیا تھی دعا اور دعا کا ترجمہ؟ اے اللہ جو کہ رب ہے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کا. سوچیے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کے نام لیے گئے. رات کی گھڑیوں میں ویسے بندے کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, کبھی تنہائی کبھی اندھیرا, اور اس وقت جب آپ اتنے بڑے فرشتوں کا نام لیں پھر ان کے رب کی بات کریں تو آپ کا دل کتنا اللہ کی خشیت سے بھرے گا. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, جب یہ دعا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے رات کو تہجد میں تو اس وقت سوچیے زمین اور آسمان اتنا بڑا, اتنی بڑی ذات, اس کو پیدا کرنے والی, غائب اور حاضر کا جاننے والا, اس کو پڑھتے آپ فوراً سوچیں. میں تو ان کو بھی نہیں جانتی جو میرے پاس حاضر ہیں. جیسے اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں لیکن ہم پورے نہیں جان رہے کون کیا سوچ رہا ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے. کہاں ہم ان کی بات کریں جو اس وقت غائب ہیں.
لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ جو ہے اور جو نہیں سب کو جانتا ہے. ساتھ ہی آپ کا دل کھلنے لگے گا, ایسے لگے گا جیسے دل بیٹھتا ہے. جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا, ان اختلافات کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھلا دے, کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. مسلم کی روایت ہے. رات کی گھڑیوں میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اختلافات کا حل. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے اختلاف نہ کرے. یحلف سے اختلاف اور شدت کا لفظ ہے, کہ جب ایک انسان دنیا میں آ کر کچھ بھی کرے گا, اچھا کرے یا برا کرے, لوگ اس سے اختلاف ضرور کریں گے, کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں فرق ہوتی ہیں, مزاج فرق ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان جب دنیا میں کوئی کام کرے اپنے قبلے کو ٹھیک رکھے, بار بار جس کو پوچھے کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں, وہ نمبر ایک اللہ کی ذات ہو, نمبر دو اس کا اپنا نفس ہو, اور نمبر تین حق بات بتانے والا ہو. اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا جو وہ خود کام نہیں کر رہے, جن کا ابھی وہ مزاج نہیں بنا, یہ خود کو ڈسٹروائے کرنا ہے. ہم بعض دفعہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے صرف اس بات سے وہاں سے مڑ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں, مجھے کرنا چاہیے, کیا خیال ہے یہ کورس کر کے صحیح فیصلہ, کیا خیال ہے سردی آج جاؤں کہ نہ جاؤں, کیا خیال ہے بچوں کو سردی تو نہیں لگے گی. بس وہیں ڈائیورشن شروع ہو جائے گی. تو فوکس, کوئی ڈرائیور اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بار بار پوچھتا رہے ادھر مڑوں کہ نہ مڑوں, اب کیا کروں, اب سپیڈ کیا کروں, تو حادثہ لازمی ہے, اور دین کے نام پر اس حادثے کا نام اختلاف ہے. رات کی گھڑیوں میں اللہ سے اختلافات کا فیصلہ کروانے والا بندہ حق پر ہوتا ہے, دل کھل جاتا ہے. رات کو کون کیا مانگے گا, آپ خود سوچیں, وہی چیز مانگیں گے نا جو دل کو لگی ہوئی ہے. تو جس بندے کو حق کی طلب ہوتی ہے نا, وہ ہر وقت اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو بس مجھے سیدھے راستے کی توفیق دیتے رہنا, میں نہ مڑوں, راستہ تو سیدھا موجود رہے گا قیامت تک, میں نہ مڑ جاؤں. تو اس طرح سے شعور کے ساتھ آپ دعا مانگیں. پھر آپ دیکھیں, یہ تو ہے ایک بگ سینریو. ہو سکتا ہے اس دن جس کی اگلی صبح میں آپ رات کو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں, آپ کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا, ساس کے ساتھ کہیں اختلاف رائے ہو گیا ہو, کسی دوست نے کوئی دل دکھانے والی بات کہہ دی ہو, فوراً آپ کو یہ لفظ یاد آ جائے گا, یہ میرا ایمان ہے, میں دن میں یہاں جو بھی باتیں بولتی ہوں نا, کہتی ہوں, سنتی ہوں, کسی جگہ, یہ ضرور اگلے دن سے پہلے کہیں نہ کہیں وہ جملہ میرے سامنے آتا ہے, تنہائیوں میں, اکیلے میں کہتی اچھا دوسروں کو تو یہ کہا, مجھے بھی کرنا ہی پڑے گا, چلو دوسروں کا تہجد کا کہا تھا تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے. اس طرح سے بندہ کہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو دن بھر کے جھگڑے معاملے تھے نا, وہ رات کو انشاءاللہ سلجھیں گے. راتوں کو کہ آپ کچھ چاہتے ہیں, آپ کے شوہر کچھ اور چاہ رہے ہیں, آپ کچھ چاہتے ہیں, فیملی کچھ اور چاہتی ہے, کس سے پوچھیں؟ اس ذات سے پوچھئے جو سب کو جانتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری جھگڑے لڑائیاں ہماری زبان سے حل ہونے کی بجائے اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کا اس میں دل بھی کھول دیتا ہے. اب کھول لیجئے حسن المسلم کو, ہمارے پاس جو بک ہم فالو کر رہے ہیں اسی کو میرے حال کھولتے ہیں. تو اس میں سے ہم تہجد کی چند دعاؤں کو دیکھیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگتے تھے. ایک دعا تو ہم نے پڑھ لی, لیکن ایک اور خوبصورت دعا ہے, اس کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. ویسے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بک میرے پاس ہے اس کا پیج نمبر 29 ہے, اس میں نماز شروع کرنے کی بھی دعائیں موجود ہیں, اور یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں. تو دہرا لیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پیج 29 پہ نماز شروع کرنے کی دعائیں, تہجد کی ہو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام دعاؤں میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. پہلی دعا ہم سب مل کے دہرائیں گے. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنيا. الدنس
اللهم اغسلني
من خطاياي
بالثلج
والماء
والبرد.
ترجمہ ہے: اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے. دنیا میں اب دیکھیں کہ انسان اپنے گناہوں کو دل سے لگا کے رکھتا ہے. بڑے عزیز ہوتے ہیں ہمیں اپنے کچھ گناہ, چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا. آگے سے وہ گناہ کرنے چھوڑ بھی دیں لیکن پچھلی یادیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. قیامت کے دن جب ان گناہوں کا وبال انسان دیکھے گا تو خواہش کرے گا, قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے کہ اس دن کیا چاہے گا, تود بینہا و بینہ آمدم بعیدا, کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دور کی مسافت ہو. تو دنیا میں ہی یہ دعا مانگ کر اصل میں ہم اپنی خطاؤں اپنے گناہوں سے دوری چاہتے ہیں. سوچیے ذرا کون کون سے گناہ ابھی تک نہیں ختم ہو رہے, اتنے سال سے قرآن سے جڑی ہوں, اتنے سال سے پڑھا رہی ہوں بتا رہی ہوں ابھی بھی نہیں جا رہے. تو فوراً چپکے سے دعا مانگیں, 3 سیکنڈ لے لیں اور دعا کریں کہ اللہ میرے جو بھی گناہ میری آنکھوں کے میرے کانوں کے میرے جسم کے میرے دل کے ان کو دور کر دے. سب مانگتے ہیں کیونکہ آتے جو ہوتی ہیں نا یہ گندھی ہوتی ہیں انسان کے اندر. تو اللہ سے مدد مانگے بغیر ہماری بری آتے نہیں جاتی, اس میں ہماری اخلاقی برائیاں بھی آتی ہیں ہمارے دل کے معاملے بھی آتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ان کو دور کر دے. اور اگر آپ گناہ کو ایک خطرناک چیز سانپ بچھو کیڑے سے تعبیر کر لینا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس دعا میں اور شدت آ جائے گی. پھر آگے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے صاف فرما دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اب یہ سن رہے ہیں نا, ساتھ ہی آپ کے ذہن میں واشنگ مشین آ جانی چاہیے. سفید اجلے کپڑے دھلتے ہیں چمکتے ہوئے نکلتے ہیں. اللہ میرا نامہ اعمال بھی ایسی کر دے. اللہ تعالیٰ کل میں شرمندہ تو نہیں ہونا چاہتی کہ جب سب کے بیچ میں تو کہے کہ اقرا کتاب کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا, تو میں سب کے سامنے بتاؤں اللہ ہائے میں نے یہ چوریاں کی, اللہ یہ زنا کیا, یہ گندگی کی, یہ میں نے دوسرے کا حق مارا, اللہ میں ایسی تھی. نہیں, اللہ تو اس کو ابھی صاف کر دے. پھر اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے برف پانی اور اولوں سے دھو دے. کتنا پیار آ رہا ہے اس وقت بندے کے اوپر رب کو کہ ہر ممکن طریقے سے میرے گناہوں کو دھو دے. برف ہے تو برف سے دھو دے, برف نہیں ہے تو پانی سے, پانی نہیں ہے تو اولوں سے, یعنی میری ندامت کے آنسوں سے یہ گناہ دھل جائیں اور تیری رحمت کی بارش سے یہ گناہ دھل جائیں. اس شعور سے یہ دعا مانگا کریں. دوسری دعا دیکھتے ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے کی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ, اور بہت بابرکت ہے تیرا نام, اور بلند ہے تیری شان, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ایسے لگتا ہے کہ اکڑ اور انا ختم کرنے والی دعا ہے. جب ہم دعاؤں میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تو پاک ہے, تعریف تیری, برکت تیری, شان تیری بلند, تو پھر اپنی زندگی سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں کہ جی فلاں نے میری عزت نہیں کی, مجھے اونچی کرسی پہ نہیں بٹھایا, مجھے پوچھا ہی نہیں, میری دعوت نہیں کی, مجھے اچھا جوڑا نہیں دیا, اور وہ دیکھو شادی پہ آئے تو یہ کر دیا. آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ یہ دعا بچپن سے نمازوں میں پڑھتے آئے, جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہی پڑھتے ہیں, اور جو ہی جائے نماز طے ہوتا ہے ساری لڑائیاں ہماری اپنی ذات کی ہیں. اللہ کو کہتے ہیں تعالی جدو کا, اور عملی زندگی میں کیا کہتے ہیں, تعالی جدی, میری شان بلند ہے, میں لڑکے کی ماں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اس دعا کو شعور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اگلی دعا دیکھتے ہیں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفم وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، شاید ہی کبھی ہم میں سے کسی نے یہ دعا پڑھی ہو. ورائٹی ہوتی ہے نا، آپ ایک دعا پڑھتے ہیں تو تھوڑے دن بعد عادت ہو جاتی ہے. جیسے ایک کھانا پہلے دن بہت اچھا لگے گا، تھوڑے دن بعد عادی ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے بھی نہیں اور بس کھا لیتے ہیں. اسی طرح دعاؤں کا معاملہ، لیکن بدل بدل کے جب دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب یہ طویل دعا ہے، نفلوں میں پڑھنی شروع کر دیں، دیکھ کے پڑھیں، سنتوں میں دیکھ کے پڑھ لیں بک میں سے، پھر آپ کو مل جائے گی. ترجمہ دیکھتے ہیں. میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا اس دعا کے، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جب جائنماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو نیت کے نام پر منہ سے کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں پڑھتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں نماز کی، منہ کعبے کی طرف، اتنے فرض اتنے سنت. شاید آپ نے سنا ہو. حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے. جب زبان آتا ہے تو نیت دل میں چھپی ہوتی ہے. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بس دل میں نیت ہوتی ہے اور ہم شروع کر دیتے ہیں نا. تو شاید اردو میں دیں، حالانکہ آپ دیکھیں یہ عربی کی دعا ہے، دعا پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ اب اس کو اردو میں کہنا شروع کر دیں تو پھر نماز میں تو ہم اردو نہیں پڑھ سکتے، اور پوری نماز عربی کی ہے اور نیت اردو میں کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کرنے کی بجائے شاید جو اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہوں گے. میں نے یکسو ہو کر، ساتھ ہی پوچھیں خود سے کیا میں فوکس ہو گئی ہوں. یکسو کیا ہوتا ہے؟ سب سے اپنا منہ ہٹا کر تیری طرف کر لیا. سورج مکھی سارا دن سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ چینج کرتا ہے، جدھر سورج گھومتا ہے یہ وہاں جاتا ہے. تو جب وہ سورج مکھی ہے تو ہم رب مکھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہی تو ہے کہ وجہت وجہی اللہ. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میری طرف رخ کرو. تم کہیں بھی ہو، تم خوشی میں ہو، غم میں ہو، بیمار ہو، صحت میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاز میں ہو، میری طرف تمہارا چہرہ وجہت وجہی. اس سے آپ دیکھیے کہ فوکس ہوتا ہے، پھر انسان کہیں جا کے بھی رب کو نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جبکہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر ایسا بندہ خوشیوں میں بھی نہیں بہکتا کہ اس کے بعد دین سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، غموں میں بھی نہیں بہکتا، سفر میں بھی نہیں بہکتا، بچہ مل جائے بچہ نہ ملے، اس کو پتا ہے کہ میں نے جو ہی اصل جگہ پہ آنا ہے میں واپس اپنے رب کے پاس پہنچ جانا ہے. تو اسے ہمیں اپنے چہروں کو اللہ کی طرف پھیرنے کا اشارہ ملتا ہے. کون سا رب؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. سوچیے ذرا کیا کہے. ایسے لگتا ہے کہ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ جملہ حقوق فلاں کے نام لکھ دیا. جملہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایوری تھنگ. عربی زبان میں جملہ کہتے ہیں ہول سیل کو. ایجپٹ جب ہم گئے تو ایسی کوئی بات تھی تو ہم پوچھیں ہول سیل مارکیٹ، تو ان کو نہیں سمجھ آتی. تو گملہ، وہ جیم کو گرائن بولتے ہیں، گملہ. تو جملہ کہتے ہیں وہ ہول سیل کو. سب کچھ وہاں سے مل جاتا ہے،
تو جب ہم اپنے سارے حقوق اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، جینا مرنا، اس میں پیچھے نفس کہاں رہ جاتا ہے، معاشرہ کہاں رہ جاتا ہے، خاندان برادری کہاں رہ جاتا ہے، اور اس ایک کا بننے میں سکون ہے. جیسے گاڑی کے چاروں ٹائر ایک ہی رخ میں چلتے ہیں تو گاڑی سموتھ چلتی ہے. امیجنیشن میں لائیے کہ چار ٹائرز ہیں، ایک ادھر گھومنا چاہے، دوسرا ادھر گھومے، تیسرا پیچھے جائے، چوتھا ادھر ہی رک جائے جہاں کھڑا تھا، گاڑی نہیں چلے گی نا. آج ہماری زندگیوں میں جو ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چار چیزوں کو اکٹھا ایک رخ یعنی اللہ کے رخ پہ نہیں لے کے جاتے. آپ ان کے لکھ لیں، یہ چار گاڑی کے چار ٹائر ہیں، ان سب کا رخ وجہت وجھی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اسی میں حریت ہے. کہتے ہیں کہ حریت کس میں ہے؟ ابدیت میں. ایک رب کا بننے میں جو خوشی ہے وہ دوسروں میں نہیں. وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. تو اس سوچ کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ بس تو مجھے اپنا بنا لے. کتنا خوبصورت لفظ ہے کسی کا بننا، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے. اللہ جب میں تیری بن جاؤں تو پھر لوگ میرے بنے نہ بنے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس میں تیری بن جاؤں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے. یقین کریں ایک دفعہ بن کے دیکھیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. پھر ایسے لوگ ایسے ہی اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتے. پھر ان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزہ چکھائے. جس نے یہ مزہ چکھا وہی بیان کر سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے. ہم جیسے لوگ تو بس کانوں سے گزار دیں گے، اب کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی ہے، کیا کریں، پھر دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. اور ایک خوشی کا موقع آتا ہے، ہم یوں لڑک کے الٹ بازیاں کھاتے ہوئے اس قول اور اقرار سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شاید پھر ہم اوپر دوبارہ نہ اٹھ سکیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو بات ہے کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم کس کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کا؟ سب سے پہلے تو خود کو شریک بنایا ہوتا ہے، پھر وقت، معاشرے، دنیا، سب کو. پھر آگے ہم کہتے ہیں اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ. سوچیے ذرا، بادشاہ کا لفظ چونکہ آج ہمارے یہاں معروف نہیں ہے نا، لکھیے ذرا اس کے ساتھ. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یہ لفظ نہیں لگا سکتے، لیکن اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ذرا آپ سوچیں، اللہ تو بادشاہ، دیٹ مین پرائم منسٹر جیسے ہوتا ہے، پریزیڈنٹ، سپر پاور، یو این او، فلاں فلاں فلاں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئے گی. تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب عبادت لفظ بولے ساتھ ہی سوچیں، ایاک نعبد، کیا ہوتے ہیں تین لفظ عبادت میں؟ بندگی، غلامی، اطاعت. کچھ نہیں اپنا رہتا، یقین کریں. جن چیزوں کو ہم نے مل مارا ہوا ہے نا اپنی زبان میں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اپنا نفس ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، بچے ہمارے نہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ یوں مکھن میں سے بال کی طرح ہماری یہ نعمتیں لے لے گا ہم سے. تو بہتر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں ہی اس بات کا احساس دلا دیں کہ اللہ تو بادشاہ ہے اور تیرے سوا میں کسی کی بندی نہیں بنوں گی. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ میں تیری بندی ہوں، تیری غلام ہوں، میں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. کیسے؟ گناہ کر کے، شرک کر کے، تکبر کر کے، بڑا بن کے، تیرے حکموں کو ٹال کے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا. وہ طرف تو بھی ذنبی واحد تصیح ہے، یعنی ایک ہی گناہ بہت ہے بندے کو اللہ کی نظروں میں گناہ گار کر دے. کہاں ہم یہ کہیں کہ ذنوبی، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اور بعض دفعہ کوئی ایک ہی گناہ ہوتا ہے جو بندے کے دل پہ بوجھ بنا ہوتا ہے، اسی کو اللہ سے معاف کروانا ہے. بس تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا. جائیں گے در، کوئی اور در بھی تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں جا سکتے، نہیں ملتا، نہیں فائدہ ہوتا، دوسرے ڈاکٹر پہ چلے جائیں گے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک آفس میں لیتے ہیں، کمپنی ہے، ٹیلی فون کمپنی ہے، نیٹ کمپنی ہے، ایک نہیں ملی دوسری لے لی. لیکن آپ سوچئے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے صرف ایک ہی پرووائڈر ہے، لینا پڑتا ہے ہمارے باندھے. تو جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا نا کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے، تو پھر گناہ کر کے اس سے دور نہیں ہوں گے بلکہ اور اس کے قریب ہوں گے. اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت فرما. کہاں مانگ رہے ہیں، ابھی نماز شروع ہو رہی ہے اور کہہ رہے اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے. کیوں؟ کیونکہ حسن خلق جو ہے نا یہ حسن عبادت ہوتا ہے. ہماری نمازیں روزے سب پیچھے پڑ جائیں گے اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں, ماں باپ کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ. اور اخلاق کا کوئی خود ساختہ ماڈل نہیں بنانا کہ ہائے بائے کرتے پھرو اور صرف اس لیے کہ کوئی بات نہیں, اچھا اخلاق ہونا چاہیے. اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر ہر ایک سے باتوں میں باتیں کی جائیں, کیا کریں, پھر اب ساتھ پڑھتے ہیں, پھر یہ کلیگز ہیں, پھر یہ ہیں, یہ تو بھائی ہیں, یہ بھابھی ہیں. نہیں, اخلاق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدوں کے اندر ہوگا, کیونکہ تیرے علاوہ بہترین اخلاق کی ہدایت کوئی دے نہیں سکتا. آج دنیا میں کتنے مینر سکھاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز, آپ دیکھیں کہ شاید آپ اسلامک کو ہٹا دیں, صرف پیرنٹنگ کے موضوع پہ کتابیں پڑھ لیں انگلش میں, نان مسلم کی لکھی ہوئی, اتنے بچوں کا ٹکٹس وہ سکھاتے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. لیکن بعض دفعہ بیسک بھی نہیں سناتے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. قرآن نے ہمیں بیٹھنا بولنا سب سکھایا, تو جو گائیڈنس اور جو مینرز اسلام سکھاتا ہے وہ دنیا کا کوئی مہذب ملک بھی نہیں سکھا سکتا. اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما, کیونکہ تیرے سوچ سے برے اخلاق کو کوئی دور نہیں کر سکتا. میں حاضر ہوں اور تابع فرمان ہوں. ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں, کیا ہم لبیک کہتے ہوئے بھی حاضر ہوتے, لبیک سنتے ہوئے بھی حاضر ہوتے, اور سعادت کہ اللہ یہ میری سعادت ہے, آئی فیل پراؤڈ آف دس کہ آئی ایم پریزنٹ, ہم یہاں آج موجود ہیں, کیا ہم اس کو اپنے لیے آنر سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کی راستوں میں نکلنا, مسجدوں میں نمازوں کے لیے جانا, کیا ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں؟ اور تمام بھلائی تیرے ہاتھوں میں, سوچیے کتنے بت ٹوٹتے ہیں, سارے غم ہی نکل جاتے ہیں جب ہم یہ اللہ کو کہہ دیتے ہیں اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں, لوگوں نے مجھے کیا دینا ہے, اور برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ نہیں کبھی کہنا کہ یہ جب سے اللہ کی طرف آئی ہوں نا بس میری زندگی میں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں, آ گئی, لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, دوستوں میں آؤٹ کاسٹ ہو گئی, لوگ مجھے اب پیچھے کرتے ہیں. نہیں, شر سارا میری طرف سے, خیر ساری تیری طرف سے, میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے اور التجا بھی تیری ہی طرف ہے, تو برکت والا اور بلند ہے. میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. ابھی نماز شروع ہو رہی ہے اور اتنی دعائیں مانگ لی ہیں, اور کوئی ایک نماز جس میں ہم ان دعاؤں کو شعور سے پڑھیں, کیا نماز کے بعد ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور ہماری نمازیں کیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسے ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. بعض لوگ تو بےچارے ابھی کھڑے ہی ہوتے ہیں نا, تو ساتھ ہی ان کے جھکنے کا وقت آ جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے, زندہ کریں اپنی نمازوں کو. اگر آپ قرآن کو اپنے اندر جذب چاہتے ہیں نا, تو نماز کو ٹھیک کریں. ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں, ہمارے ایمان کی حالت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ آپ دل تو چاہ رہے ہیں نا کہ ایمان بڑھے, اللہ سے پیار بڑھے, صورتوں پہ صورتیں پڑے جا رہے ہیں دس اینڈ دیٹ, لیکن اگر نمازیں ٹھیک نہیں ہو رہی نا, نمازوں میں دل نہیں, اس کا انتظار نہیں, اس میں خوشبو نہیں, تو سمجھے کہ ایمان بھی کھوکھلا. ابھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کے ہم اس کی حفاظت کریں. اس کے بعد دیکھیے بک میں جو دعا نمبر 4 ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی اپنے دعاؤں کے مسائل بک میں, تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن بیسک دعا وہی تھی. دعا نمبر 5 دیکھیے گا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, والحمد للہ کثیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تین بار پڑھتے تھے یہاں تک اللہ کے نبی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا. سوچیے بڑا بنا, نفس چھوٹا کہ میں بھی بڑی ہوں. اللہ سب سے بڑا, یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے, نہیں, اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بہت زیادہ, اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بہت زیادہ, اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بہت زیادہ. سوچیے ذرا. اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام, اور اس کے بعد پڑھیے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
من نفخه.
من نفخه.
ونفسه.
ونفسه.
وحمزه.
وحمزه.
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے، اس کی تھوک سے اور اس کے چوکے سے. یہ تین لفظ نوٹ کر لیجئے. نماز کے اب دیکھیں شروع میں آ رہی ہے نا، پہلی چیز آئی ہے مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے. نفخہ، شیطان کی پھونک کیا ہے؟ وسوسے جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اچھے بھلے کام کرتے کرتے وسوسے ڈال دیتا ہے اور ہمارا قبلہ بدلنے لگتا ہے. پھر نفس ہی اس کی تھوک سے، اور حمز ہی چوکے سے. ان تین چیزوں میں مفسرین نے گانے بجانے کو اور وسوسات کو اور شیطانی خیالات کو بھی لیا. اگر آپ میں سے کسی کے دل سے ابھی تک گانوں کی اور میوزک کی محبت نہیں جا رہی، شعور سے اس دور کو پڑھے. ہم اس میں کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ یہ شیطان ہمیں ورغلائے نہ، بلکہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں اور تیری بات کو مان سکیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹی سی دعائیں، یہ چھوٹی دعائیں پہلے یاد کر لیں تاکہ نماز زندہ کرنا کیا. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی دعائیں ہیں، ابھی ہم چوتھی پہ ہیں، ابھی آگے بھی ہیں اور بھی ہے. کبھی کسی نماز میں کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی. سچ بتائیں ہم میں سے کسی نے کبھی یہ پڑھی؟ اور یہ دعائیں دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی ہیں، بخاری کی ہیں. عموماً ہمارے ہاں نماز کے نام پہ وہی بچپن سے ایک پتلی سی کتاب ہے خاکی صفوں پہ، اور کہتے ہیں یہ نماز کی کتاب ہے. کل اللہ جی صرف فاتح، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، اور التحیات، اور اللہم صلی اور ربنا آتینا فی الدنیا. ہم سچی بتائیں اسی کو نماز نہیں تھے سمجھتے. جب پہلی دفعہ مجھے اب شعور کے ساتھ پتا چلا کہ وہ نماز جو خالہ جی نے بچپن میں پڑھائی تھی اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو حیرت ہوئی تھی. ایسے لگتا ہے یہ کوئی بدعت ہم کریں، اور یہ کتاب کتنے کم لوگ ہیں جو ابھی ہمارے اس کلچر میں پڑھتے ہیں. ورڈلی تو یہ دنیا میں اس وقت آپ کو پتا کہ دعاؤں میں ٹاپ موسٹ آ رہی ہے یہ کتاب حسن المسلم. اور پتہ نہیں اس لکھنے والے کو اللہ نے کتنے درجے دینے، ہر زبان میں اس کے ترجمے. اب ایپس ہیں اس کے، اگر آپ کے پاس آئی فون موجود ہے تو اس پہ اس کا ایپ لے لیں، آپ سرچ کریں گے ایپ سٹور میں تو یہ موجود ہے. ہر وقت الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے اگر، تو آپ مختلف مقامات پہ ان دعاؤں کو پڑھیں گے. لیکن ان کو کوشش کر کے یاد بھی کریں، نہ بھی یاد ہو تو جو دعائیں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے پڑھیں. آخری دعا جو ہم اس ٹاپک کی اس بک کے ناطے سے کریں گے وہ ہے دعا نمبر 6. اور لفظ تو ایک ایک دعا کے بڑے خوبصورت ہیں، بس ہم تو پورے ہی کرنے والا حساب کر رہے ہیں. پڑھیے گا میرے ساتھ مل کے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
انت المقدم وانت المؤخر
لا اله الا انت
انت الهي
لا اله الا انت
اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے. ہم اس کو سنتے وقت سوچیے خود بھی اللہ کی محبت دل میں آنی چاہیے. تو آسمان و زمین کا نور ہے, ان چیزوں کا نور ہے جو ان میں ہیں, اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے, اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے. تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزوں کا رب ہے, اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تیرے لیے ہی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو چیزیں ان میں ہیں, اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے, تیری بات حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے, اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے, اور انبیاء علیہ السلام حق ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, اور قیامت حق ہے. اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار بنا, اور تجھ پر ہی میں نے بھروسہ کیا, اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا, اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا, اور تیری ہی مدد سے میں نے تیرے دشمن سے مقابلہ کیا, اور تیری ہی طرف فیصلہ لے کر میں آیا. بس مجھے وہ سب معاف فرما جو میں نے پہلے کیا, پچھلی زندگی کے گناہ, اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا. یہ کون سے ہیں؟ اب بھی ہیں, یعنی توبہ کے بعد بھی گناہ ہو جاتے ہیں, قرآن سے جڑنے کے بعد بھی ہیں. اور جو میں نے خفیہ کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا. تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی میرا معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ایسے لگتا نا کہ اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی صورت ہے, اور یقین کتنا ملتا ہے. انت الحق, قولک الحق, لقاؤک الحق. تو اس یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں کہ اس سے واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب محسوس ہو. سو کے اٹھے ہوتے ہیں تو ذہن بھی فریش ہوتا ہے, تو اپنی بھی غلطیاں دیکھتی ہیں, دوسرے کی بھی دیکھتی ہیں. اور دوسری بات دیکھیں کہ یہ جتنی دعائیں نا آپ سب بک میں سے کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو اس لیے نفل نمازوں میں کوئی حرج نہیں. ایمان تو مل رہا ہے, ترجمے پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں. آپ 100 نفل پڑھنے کی بجائے 2, 4, 6, 8 پڑھ لیں, لیکن شعور کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں کہ انسان 24 گھنٹے نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا, لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتا, اور نماز کی کیفیت خشوع ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یہاں رکیں گے انشاءاللہ, اسی طرح ایک ایک ٹاپک لے کے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. نمازوں کی مخصوص دعائیں اس چیپٹر میں سے ہم دوسرا ٹاپک دیکھیں گے. نماز وتر میں درجہ ذیل دعا پڑھنا مضمون ہے, پیج نمبر ہے 101. چلیے حدیث دہراتے ہیں مل کے. عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت. آگے اب دعا کے الفاظ ہیں, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. روایت ہے یہ ترمذی کی اور نسائی کی, ابو داؤد, ابن ماجہ.
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت سکھائی. یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور صحابہ کرام کتنے اچھے طریقے سے اس بات کو ضبط کرتے تھے کہ پوری بات بھی جو تھی وہ ساتھ بیان کر دیتے تھے. یعنی اس میں حدیث کی ایک قسم کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا. دعائے قنوت سکھائی. اچھا دعا کو دعائے قنوت کیوں کہتے ہیں؟ قنوت کیا ہے؟ قنتا قانتین قرآن میں پڑھا نا ہم نے. قنوت ہوتا سیدھا کھڑے رہنا. قوم للہ قانتین سورت بقرہ کی بھی آیت کا ایک حصہ کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قنوت کے ساتھ. تو لفظ قنوت ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, عاجزی اور دوام. تو دعائے قنوت کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اور ہمیشہ پڑھی جانے والی دعا, کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے نا. نماز میں عموماً دعاؤں کا مقام بیٹھ کے پڑھنا ہے. رکوع میں دعائیں ہیں, سجدے میں دعائیں ہیں, تشہد میں دعائیں ہیں, لیکن دعائے قنوت کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے, اس لیے اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں. ترجمہ دیکھیے گا. الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی. مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما. اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا, اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اے ہمارے رب, تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. ترمذی, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں نا, پہلے ہم نے ہدایت مانگی, پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں. کیا مطلب ہدایت سے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ہدایت تو مل جاتی ہے لیکن بندہ ہدایت والوں میں قائم نہیں رہتا. وہی جو بات ہم نے تفسیر میں پڑھی تھی نا, من جا بالحسنہ. حسنہ کرنا, نیکی کرنا آسان ہے, اس کو مرتے دم تک قائم رکھنا, اس کے ساتھ ہی چلتے جانا, عملی زندگی میں اس کو لے کر جانا, یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز دیکھیے, عافیت دے. وہ کیا ہوتی ہے؟ سیفٹی. ہر اس چیز سے سیف کر دے جس کو تو میرے لیے برا سمجھتا ہے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی کو ہمیشہ عافیت مانگنا ہی بہت پسند ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے. پھر اس کے بعد تیسری چیز دیکھیے, اپنا دوست بنا لے. کبھی سوچا ہم نے؟ سنت کی دعائیں پڑھنے سے یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم وہ کچھ بھی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہم نارملی عام حالات میں نہیں مانگتے. تو لہٰذا اس وقت ہم اس پہ تدبر کرتے ہوئے, غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا. دل چاہتا ہے اللہ کا دوست بننے کو, اللہ سے محبت, اور اللہ ہر ایرے گارے کو تو اپنا دوست نہیں بنائے گا نا. پھر چوتھی چیز دیکھیے گا کہ جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہیں اس میں برکت ڈال. نعمت کا مل جانا اور بات ہے, اور اس نعمت کے اندر برکت اور رحمت ہونا دوسری بات ہے. آج نعمتوں کی کمی نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ کہہ لیجیے آج لگژریس لائف یا لگژریز کے اندر کمی نہیں ہے, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. سب کچھ ہے, گھر بھی ہیں, مال بھی ہیں, اولاد بھی ہے, خوشی نہیں مل رہی. تو وہی چیز کہا کہ میرے لیے نعمتوں کو برکت والا بنا دے. پھر دیکھیے, اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا. ہمیں پتا کہ ہم پہ کیا تکلیف آنے والی ہے؟ کوئی جرم, کوئی وائرس, کوئی بیماری, کوئی تکلیف. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے ابھی محفوظ رکھ دے جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے, تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, یقین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ بندے کا دل جم جاتا ہے. پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر صرف اللہ ہی کا فیصلہ, تو میں دوسروں سے کیوں ڈروں. پھر اگلی بار ذرا غور کیجئے, اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا, کیونکہ یہ بہت زیادہ فار گاٹن تھنگ ہے ہمارے کلچر میں. روز دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے, لیکن سمجھتے ہی کم ہے. اور کیا؟ جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا, اور جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا. سچ بات ہے, مانتے؟ ہم تو کہتے جی لو ملا نیک بن کے لو جی دنیا کی ناکامی. جسے اللہ دوست بنا لے وہ کبھی رسوا نہیں, اور جسے اللہ دشمن ہو اس کو کبھی عزت نہیں. ہم آج زیادہ عزت مانگتے ہیں نافرمانیوں میں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اے رب, تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا. کس کس کو آتی ہے یہ دو؟ نہیں پڑھتے، یاد کریں. ایک اور دعا ہے جو کہ اکثر لوگ وہی پڑھتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، حسن المسلم میں سے پیج نمبر 90 پہ ہے یہ دعا، مختلف بکس میں ڈفرنٹ ہے، بس آپ دیکھ لیجئے، جلدی سے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹاپک پورا ہو جائے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سے سجدہ کرتے ہیں، اور تیری جانب کوشش اور جلدی سے آتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بلا شبہ تیرا عذاب کافروں پر وارد ہونے والا ہے. یا اللہ، ہم تجھ سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری اچھی اچھی تعریفیں کرتے ہیں، ہم تیرا انکار نہیں کرتے، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے سامنے عجز و انکساری کرتے ہیں، اور جو تیرا انکار کرے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا بعد میں، کہ نخلاؤ میں یا فروخ، پھر ہم رشتہ داریوں کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، لوگوں کی غلط باتوں پہ نہیں چلتے. اللہ، جو تیرا انکار کرتا ہے، تیری بات نہیں مانتا، ہم بھی اس سے دور ہیں. یہ دعا جو حضرت عمر سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلی دعا جو ہم نے پڑھی وہ زیادہ اس میں ہمیں بتایا گیا. صبح کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. دعا کیا ہے؟ بہت ہی پیاری بلکہ دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ مند علم، پاکیزہ روزی اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. کیا کیا مانگا؟ علم نفع والا، کیونکہ ہر علم نفع والا نہیں ہوتا، اور کئی علم ہوتے نفع والے ہیں لیکن لوگ اس کے بعد نفع نہیں اٹھاتے، جب اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے. رزقاً طیب کون سا ہوگا؟ حلال طریقے سے بھی ہو اور غلط انگریڈینٹس بھی نہ ہو. اور قبولیت والا عمل کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں تو تہجدے پڑھ پڑھ کے تھک جاؤں، عمرے اور حج کروں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو قبول ہی نہیں ہوا. اس کے بعد اگلی دعا ہے کہ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد، اور اس دعا کو ہم نے 10 بار فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا ہے. وہی بات جو جہاں پڑھتے تھے وہیں پڑھتے ہیں، حرج کیا والی بات نہیں ہے. اور یہی چیز دین کا حسن ہے کہ ہم کوالٹی کنٹرول رکھتے ہوئے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی جس طرح کہی اس طرح کہیں. مسئلہ نمبر 133، نماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل کلے کہنا مسنون ہے. نماز وتر تو ہمیں معلوم ہے نا، الحمدللہ. کیوں پڑھتے ہیں نماز وتر؟ تاکہ ہماری دن کی جو عبادات ہیں وہ مغرب کے ساتھ وتر ہو جاتی ہیں، آڈ ہو جاتی ہیں، تو رات کی جو عبادت ہے اس کو آڈ کرنے کے لیے عشاء کے بعد ایک وتر جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے پھر آڈ نمبر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبر اچھے لگتے ہیں. دیکھتے ہیں حدیث ساتھ دہرائیے گا. عن عبد الرحمن
افزا
عن ابیہ
رضی اللہ عنہ قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول
اذا سلم. اب دعا کے الفاظ آگے آ رہے ہیں. سبحان الملک القدوس.
ثلاثا یرفع بها صوته.
حضرت عبد الرحمن ابزا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو تین دفعہ ہمارا بادشاہ ہر خطا سے پاک ہے بالکل پاک ارشاد فرماتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں جو لفظ ہے الملک ہے تو جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بادشاہ, لیکن اس سے کوئی دنیاوی بادشاہوں پہ نہ نظر رکھے بلکہ اللہ کی بادشاہی تو مختلف ہے. تیسری دفعہ بلند آواز سے ادا فرماتے, اسے نسائی نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ وتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار سبحان الملک القدوس کہتے ہیں. وتر کے بعد ہے تو سنتوں کے بعد بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, فرضوں کے بعد پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, اور یہ نہ پڑھیں تو ہم اس کی جگہ پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ لیں, کیا حرج ہے؟ جواب دیں. حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. یہاں سے آپ یہ چیز نوٹ کیا کریں جو آپ کا ذہن کھولیں گی کہ صحابہ کرام کتنے محتاط تھے. اگر وتروں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے تو آپ وتروں ہی کے بعد یہ پڑھتے تھے. اگر اللہ کے نبی فجر کی سنتوں کے بعد وہ دعا پڑھتے جو بھی ہم نے پیچھے دیکھی تو سنتوں کے بعد پڑھتے. تو دین جو ہوتا ہے نا یہ مرضیاں کرنے کا نام نہیں ہے, اور اس سے پھر دین سیکیور ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مزاج بنتا ہے لوگوں کا, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ من مانی کرنے کا. بس آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے کوئی رولز ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے لفظ پلف, کچھ کہتے ہیں خیر ہے نا بس سب کر ہی رہے ہیں نا, جتنا بھی مان لیں ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ ہم کیا مانیں, اس سے کم کیا مانیں. تو اچھا رویہ کون سا ہوتا ہے ماننے والا؟ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, کسی کام سے کسی آفس میں ہم گئے تو شک تو تھا کہ 3 بجے بند ہو جاتا ہے. خیر جن کے ساتھ میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں اندر, میں گاڑی پارک کر کے آتی ہوں. تقریباً اس وقت 3 بجنے میں کوئی 2-4 منٹ ہوں گے. خیر میں اتر کے گئی, ڈور کھلا تھا, میں نے کہا نو پرابلم, چلی گئی اندر. وہ باری لینے کے لیے چٹ لینی پڑتی ہے, تو میں جب گئی تو ایک عورت تھی کھڑی, کرے گی گوہٹ جلدی سے لے لیں چٹ پھر مشین بند ہو جائے گی. میں نے جا کے اپنا نمبر لیا, جب میں نے وہ دیکھا تو اس پہ 2:59 لکھا ہوا تھا کہ 2:49 یعنی 1 منٹ کم تھا, ختم کر دیا. اب میں تو ساتھ گئی تھی ایسے, اب تھوڑی دیر میں وہ سسٹر جو تھی وہ باہر آ گئی, تو پہلے میں ویٹ کرتی تھی, پھر میں نے کہا اندر نہیں آئی تو میں ذرا دروازے کے پاس آئی تو میں نے دیکھا وہ باہر دروازے کے باہر کھڑی تھی, بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو نہیں آنے دے رہے ہوں گے. مجھے سمجھ آ گئی کہ گیٹ بند ہو گئے, دروازہ بند ہوا ہے. پھر وہ لیڈی جو وہاں کھڑی تھی جس کو ریسپشنسٹ کہیں گے آپ, تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوں اور وہ باہر ہے اور مجھے آنا ہے. کہتی نو سوری 3 بج گئے, ٹائم ہو گیا. میں نے کہا یس بٹ آئی کین ڈو وداؤٹ ہر, اور ہم دونوں کا ہی کام ہے نا. یقین کرے اس نے نہیں آنے دیا, اس نے لکھا ہوا دکھایا, کہہ رہی کہ میں نے کہا اچھا میں باہر جاؤں اس سے پوچھو, کہہ رہی اگر تم باہر چلی گئی تو تم بھی نہیں اندر آ سکو گی. کہتی وہ جو بچوں کے ساتھ ہے, میں نے کہا ہاں. میں نے کہا دیکھو کڈس کے ساتھ ہے اور وہ گاڑی پارک کرنی. نو 2-3-4 منٹ جرا کی ہم نے, بلاخر یہی ہوا کہ میں باہر آ گئی, ہمیں نہیں آنے دیا. تو میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کو ہی رکھ لیں ریسپشن پہ, یہ رول ہوتے ہیں, اور ہماری ریسپشن پہ ہنس کے دکھا دیں گے لوگ. یہ رولز فالو صحابہ نے کیے کہ وتر کے بعد ہے تو وتر کے بعد ہے, آگے پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی کوئی وجہ ڈھونڈیں, کوئی حکمت ڈھونڈیں, بہت ساری مل جائیں گی. نہ بھی ملے تو ہمارے لیے کیا بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. 3 دفعہ شعور کے ساتھ ذرا مانگیے اس دعا کو, اور بالکل دل میں اللہ کی بڑائی کو پیدا کرتے ہوئے.
سبحان الملک القدوس.
کیا ہے اس میں, ہے کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, سبحان الملک اور القدوس. نماز پڑھنے کے بعد جب انسان وتر میں عموماً دن کی عبادات پوری کر لیتا ہے اور بستر پہ جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں کہ بندہ جب رات کو بستر پہ آئے تو اللہ کی محبت اور اس کی خشیت اور اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ آئے. بعض دفعہ ہم لوگ بستر پہ جانے سے پہلے نہ جانے اور کیا کچھ کرکرا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری رات ہمارا ذہن جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگا رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جب یہ پڑھیں گے ہمارے دل میں شور بھی آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ صحابی نے یہ تک بتا دیا کہ تین دفعہ پڑھا, تیسری دفعہ اونچی پڑھا. تو کیسے پڑھتے ہوں گے, جیسے سلام پھیری السلام علیکم السلام علیکم, جیسے ہم ایسے پڑھیں, پھر آپ نے ایک دفعہ ایسے پڑھا ہوگا سبحان الملک القدوس, پھر تھوڑا اور سبحان الملک القدوس, پھر اونچی پڑھا ہوگا سبحان الملک القدوس. اس سے پیچھے والوں کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے. آج کل بعض دفعہ امام اور مقتدیوں کے بیچ میں رابطہ ٹوٹ سکتا ہے, بجلی چلی گئی, مائک خراب ہو گیا, بیٹری چلی گئی, تو بعد میں جب یہ کلمات لوگ سنیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اب نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس سے ان کی دیانت اور ان کی یہ ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ وتر کے ساتھ ہے, اس کو آپ پڑھیں. عام طور پہ نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے, ختم ہوتے ہی کیا کرتے تھے, السلام علیکم اور السلام علیکم کے بعد کیا پڑھتے تھے, اللہ اکبر, پھر تین دفعہ. تو آئیے ذرا اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. کتاب کھول لیجئے حسن المسلم, چلیے سلام پھیرنے کے بعد کے وظائف. استغفر اللہ
استغفر اللہ
استغفر اللہ
استغفر اللہ
استغفر اللہ
استغفر اللہ
اللهم
اللهم
انت السلام
انت السلام
ومنك السلام
ومنك السلام
تباركت
تباركت
يا ذا الجلال والاكرام
يا ذا الجلال والاكرام.
میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیونکہ ابھی ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا اس لیے میں نے اسٹاپ کر دیا ہے. بس دو منٹ. کیسی لگی دعائیں؟ الحمدللہ یہ ہم نے نماز کے مسائل میں بھی کافی زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, تو کرنا ہے بہت خوبصورت دعائیں ہیں. جیسے ابھی حسن مسلمین دونوں کے میں نے لنک آپ کو ادھر بھی سینڈ کیے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کیے ہیں, ان کو سیو میں اگر موبائل ہو جائیں گی تو ان کو کلک کر دیں, ٹھیک ہے. اگر بکس نہیں مل رہی تو یہ لازمن حسن مسلمین, جیسے استاذہ جی نے بتایا, اس کا ایپ جو ہے آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ پی ڈی ایف کا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ریموو ہو جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے, انسٹال نہیں کریں گے تو وہ نہیں جائے گا. تو یہ آپ واقعی بہت فائدہ مند کی دعائیں ہیں. ابھی جیسے بہت ساری چیزیں ہم لوگ پڑھے ہیں, خاص کر فجر و مغرب کی نماز, لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو لازمن آپ ریپیٹ کریں گے جب دو دفعہ صبح اور شام کو فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد سامنے لگائیں گے, خود بھی آپ کریں گے اور آپ کے گھر والے بھی اس کو دیکھ کے کریں گے. اور خاص کر یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم حصول علم کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو یہ ابھی آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو پڑھتے تھے. ایکسپلینیشن کے ساتھ سن کر بات کرنا آسان ہے. جی الحمدللہ. پھر جو دعائے قنوت ہے وتر میں جو ہم نے روزوں کے مسائل میں پڑھی ہے نا, اللہم اہدنی فی من ہدیت, ماشاء اللہ آپ میں سے کافی سسٹرز نے پہلے یاد کی ہوئی ہے, اسی کو سامنے لکھ کے لگائے. سب سے آسان طریقہ جو ہے سامنے لکھ کے لگا لیں, اس کو اگر آپ ریوائز کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اسی جو ہے دعائیں استفتاح کا, میں جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے صاحب میں نے آپ کو سارے لنک سینڈ کیے ہوئے ہیں ادھر گروپ میں بھی ادھر بھی, وہ اور نماز کے لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. ایک یہ ہے. یہ والی جو دعائیں ہیں الحمدللہ ویری گڈ جی, یہ دعائیں لازمن سامنے رکھیں. دیکھیں میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہی ہوں, ابھی آپ سارا یقین کریں یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمارے لیے واقعی آسانی کر رہے ہیں, چاہے آپ گھر سے لے کے کر رہے ہیں لیکن اس وقت تو اللہ یہ آسانی کر دیتے ہیں نا. اور خاص کر یہ دعا ضرور کریں, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا, اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. ظاہر ہم جس نیت کے ساتھ اس کلاس کو جوائن کیا ہے اور اس میں ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارا یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نا, ہمارے معاملات کو, اوقات کو, ہر چیز کو نا. خاص کر جو وتر کے بعد کی دعا ہے سبحان المالک القدوس, یہ حالانکہ ہم نے پیچھے جگہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جس وقت تہجد کے وقت اٹھتے تھے نا اس وقت بھی یہ تھے, اس میں بھی آتا ہے ذکر, پھر وہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں, پھر رکوع اور سجود ہیں, ان کو بھی کوشش کرنا ان کو ہے. یہ کتنی خوبصورت جو بکس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پلیز غنیمت جانیے گا. ان کو یہ نہیں کہنا کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, نہیں نہیں, ان کو لازمن یاد کرنے کا ایک طریقہ رکھے, ایک پیٹرن بتائے. ہر ایک اپنے سوچنے, دیکھیں آج ہمارا 19 وارہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, ابھی انشاءاللہ تکمیل بھی ہے, آپ 20 پارے کے بعد یہ ساری چیزیں میں رکھنی ہیں. تو اب آپ کو دعائیں کم از کم جو صبح شام کی ہیں اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دوبارہ بار بار رپیٹ ہو رہی ہے, یہ آپ کو تقریبا جانی چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی وقت بھی آپ نے یاد کیجئے گا تو میں آپ سے سنوں گی. ابھی انشاءاللہ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ خیر و عافیت جو ہے کوئی نہ ہو, ہم کلاس اٹینڈ کریں, نیٹ کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ماشاء اللہ بہت پیشنٹ کے ساتھ آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, بہت کوآپریٹو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.